الحمد لله رب العالمين ولا والسلام على سيد المعصومين وآله أهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سیرت اپنی مرتبت کئی مقدس تذکرہ آٹھویں سال میں داخل ہو چکا ہے اور جس یعنی آٹھویں سال کی آج تیسری تقریر ہے مجموعی اعتبار سے تقریر کا نمبر 117 خیبر کے بیان پر گزشتہ منگل کو تقریر کا اختتام ہوا تھا خیبر کا واقعہ مکمل ہوا جو 8 تقاریر پر مشتمل تھا غزوہ خیبر سے واپس آنے کے بعد اب اللہ کے رسول کو صاحب ناصف التواریخ کی روایت کے مطابق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 کی صورت وہ حکم ملا کہ جس کے بعد پیغمبر نے اپنی رسالت کا عالمی اعلان کیا یہ انتہائی اہم اور مسلسل 2 یا 2.5 تقاریر کا عنوان ہے لیکن اس سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے واقعات سیرت رسول میں اور پیش آئے پہلے ان کے بیان سے ہم فارغ ہو جائیں اس کے بعد غزوہ خیبر اور رسالت کا عالمی اعلان ان دو طرف انشاءاللہ اس تقریب میں پیش کیا جائے گا غزوہ خیبر کے دوران ایک بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا واقعہ پیش آیا جس کی بہت زیادہ تاریخی اہمیت وہ نہیں ہے لیکن بعض ایسے مسائل کو وہ واقعہ حل کرتا ہے کہ جن مسائل پر پاکستان کے موجودہ حالات میں بہت کھل کے گفتگو کرنا ممکن نہیں وہ فقط تاریخی واقعہ محفوظ رہے اس لیے اس کو بیان کیا جا رہا کہ غزوہ خیبر اللہ کا رسول جب روانہ ہوا تو اس سے کچھ پہلے نجد سعودی عرب کا وہ علاقہ جہاں آج بھی آج کے موجودہ خاندان ہے وہ اسی علاقے کو تعلق رکھنے والا نجد کے علاقے میں بعض قبائل نے اسلام کے خلاف اس مہم شروع کی یا مدینے سے حملہ کرنے کی تیاری کی پیغمبر اسلام پل و حدیبیہ کے معاہدے سے دستخط کر کے واپس مدینے سے تشریف لائے لیکن پل و حدیبیہ ابھی آدھا معاملہ طے پایا ہے کہ آپ پیغمبر کا جو مشن تھا جو پیغمبر کا مقصد تھا اس کا آدھا حصہ ابھی مکمل ہوا جب تک کہ خیبر کو پتہ نہ کیا جائے پیغمبر کا جو مشن مقصد پورا نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول فوری طور پر خیبر کی جانب توجہ کرنا اور ادھر اطلاع مل رہی کہ نجد میں کچھ باغی اسلام اور مدینے کے خلاف کچھ تحریک جلانا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام کے لیے خیبر جانا زیادہ ضروری اور اہم مگر اگر نجد کے باغیوں کو نظر انداز کیا جائے تو خیبر کی لڑائی کے دوران کسینہ خالی ہو جائے اللہ کے رسول خیبر جانے سے پہلے مسلمانوں کی ایک مختصر سی فوج کو افغان ابن شہید کی قیادت نجد کے باغیوں کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو کہ صورت حال کیا سنا کے تاریخ گریہ افغان ابن شہید کے نام سے یہ فوجی مہم مشہور ہے غزوہ جس میں اللہ کے رسول خود قیادت کرے لشکر اسلامی کی سریا کے جس میں کسی اور صحابی کو بھیجا جائے اور پیغمبر خود نہ جائے افغان ابن شہید جائے نجد کی جانب اور جیسا کہ تاریخ اسلام میں اور سیرت رسول میں بار بار یہ جملہ آتا رہتا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے تمام جنگیں جو رسول کے زمانے میں لڑی گئیں ان کی تعداد اب بھی بیان کی جاتی ہے لیکن یہ اصلی سے لڑائی ہے کہ جس میں لڑائی نہیں, یعنی اصلی جنگیں نہیں ہیں, اصلی مرتبہ لشکر اسلام کو بھیجا گیا مدینے سے باہر, لیکن زیادہ تر لشکر اسلام لڑے بغیر واپس آ گیا, کیونکہ پیغمبر اسلام کی حکمت عملی بھی یہی تو میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کم از کم کیا جائے اور اس قسم کا روپ اور خوف وہ دشمن کے دل میں زیادہ جاری رکھا جائے. تو جہاں یہ دیکھا جاتا تو بغیر لڑائی کے بھی مقصد حاصل ہو سکتا تو فقط لشکر اسلام وہاں جاتا تاکہ اس علاقے کے رہنے والوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اتنے بے خبر اور حاصل نہیں, اور بغیر لڑائی سے لشکر واپس آ جاتا. ابان اتنے شہید کا یہ لشکر نز کی جانب گیا, باغیوں کو اطلاع ملی وہ منتشر ہو گئے, ان کا ارادہ ٹوٹ گیا, ان کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان حالات سے اتنے زیادہ باخبر سنا کہ اس کے بعد ان میں حوصلہ نہ رہا اور یہ لشکر واپس کر. اس دوران ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ پیغمبر ابھی تک خیبر کے مقام سے قیام مزید مدینے واپس آنے کے بجائے یہ سب براہ راست میدان خیبر میں پہنچے, اور یہ وہی دن تھا خیبر کے میدان کا جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا. جس وقت یہ لوگ میدان خیبر میں پہنچے اصول اپنی جگہ اصول ہوتا تو اگر کہ یہ پیغمبر اسلام ہی کے حکم سے خیبر کے بدلے نج کے علاقے میں گئے تھے وہ حکم بھی پیغمبر کا تھا, سپاہیوں کا انتخاب بھی پیغمبر نے کیا تھا, لیکن بہرحال میدان جنگ کا اصول کہ صرف انہی لوگوں کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا جنہوں نے جنگ میں شرکت لی, اور پیغمبر نے اس اصول کی انتہائی سختی سے پابندی کی. جب یہ لوگ آج مال غنیمت تقسیم ہو رہا اگر پیغمبر اسلام نے ان مجاہدوں کو حصہ نہیں دیا جو اگر کے مجاہد تھے لیکن کیونکہ کسی اور جنگ کے لیے بھیجے گئے تھے, البتہ وہ خود رسول کا اپنا حصہ ہوتا ہے مال غنیمت میں. کئی بار یہ بات آئی ہے کہ مال غنیمت فوری تقسیم نہیں ہوتا, اس میں تین یا چار چیزیں ایسی جو پہلے نکال کے اس طرف رکھی جاتی, جنگ میں جتنا خرچہ ہوا ہے پہلے وہ نکالا جائے گا پھر مال غنیمت کی باری آئے گی. جتنے بھی نفائق یعنی قیمتی چیزیں اور دشمنوں کے سردار کے ہتھیار اور لباس وہ صرف رسول کا حق ہے, اس کا مال غنیمت سے کوئی تعلق نہیں, اس کے بعد پھر خود نکلے گا پھر مال غنیمت. تو اپنے حصے میں سے پیغمبر عہدے کے طور پر بخشش کے طور پر جیسے کہیے کہ چنکوئی کے لیے ان لوگوں کچھ عطا کر دیا لیکن مال غنیمت میں سے کچھ نہ دیا گیا, لیکن جب اللہ کا رسول اپنے حصے میں سے ان کو کچھ دینے جا رہا اس وقت کسی نے اس پر بھی اعتراض کر دیا. اب بہت ہی سمجھ سمجھ کے مجھے آگے بڑھنا, کئی چھوٹے چھوٹے مسئلے اس واقعے میں حل ہو رہے ہیں لیکن واقعہ ایسا ہے کہ تقسیم میں جانا مناسب نہیں. جس وقت ابان کے شہید کے لشکر اور خود ابان اتنے صحیح ایک طرف مال غنیمت سے روکا جا رہا کہ تم خیبر کے مجاہد کو نہیں, دوسری جان جو پیغمبر کا اپنا حصہ ہے اس طرف کو حق رکھتے جسے جو دن چاہے تھے ابان اتنے صحیح کو کچھ دیا جا رہا ہے. اس کی موقع پر یمن کی سرزمین کے قریب قبیلہ بنی سود کا 70 آدمیوں کا ایک گروہ بھی آیا جو پیغمبر کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا. یاد ہوگا آپ کو گزشتہ منگل کو بھی یہ بیان ہوا اور سارے گزشتہ کی آخری تقریروں میں کسی کا ذہن میں یہ آیا کہ کسی خیبر کے میدان کیا پر تیار بھی اسی دن آئے تھے جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا, جب خیبر کا قلعہ پتہ ہوا اور ان کے ساتھ بھی یمن کے قبیلے اشعری قبیلے کے 70 آدمی آئے. اسی طرح خیبر کی فتح کے بعد چاہے کہ ایک دن بعد کا واقعہ یا دو دن بعد کا واقعہ, جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا یمن کے ایک اور قبیلے کے 70 آدمیوں کا اس گروہ آیا اور پیغمبر کے ہاتھ سے آ کے اس نے اسلام قبول کیا. اسی میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے, اس وقت وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے پیغمبر کو ان کے الفاظ میں یہ روایت صحیح بخاری کے اندر تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھ کہ عین اسی وقت ابان ابن صحیح کا لشکر بھی پہنچا ہوا اور پیغمبر اسلام ان کو خیبر کے اس مال غنیمت میں سے کچھ دے رہے. ابھی آپ نے تصدیق سن لی کہ وہ رسول اپنے حصے میں سے دے رہے. حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری کی روایت کو کہتے کہ میں نے پیغمبر اسلام سے ایک درخواست کی اور کہا کہ اللہ کے رسول کس شخص کو آپ کو دے رہے ہیں مال غنیمت میں سے, اس لیے کہ ابان ابن صحیح وہ شخص ہے جو حال ہی میں اسلام لڑ, یہ بہت پرانے مسلمان نہیں بلکہ بہت کی لڑائی تھا، امان اپنے صحیح ساتھیوں کے رد کرنے شامل، بہت کی لڑائی ہوئی ہے 3 ہجری، یہ واقعہ چل رہا ہے 7 ہجری کے بالکل شروع، وہ مشکل تمام 3 سال پہلے، یہ امان اپنے صحیح مکے کے کافروں کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے. البتہ بعد میں خاص تاریخ کو کتابوں میں نہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس مقام پر پہنچے کہ پیغمبر انہیں لشکر اسلامی کا سالار بنا کے بھیج رہے ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول سے درخواست، یا اللہ کے رسول، یہ وہ شخص ہے جو چند ہی مہینے پہلے کافروں کے لشکر میں شامل ہو کے مدینے پہ حملہ کر چکا. اچھا، اور یہ امان ابن صحیح خالی اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ لشکر کفار میں شامل، بلکہ احد کی لڑائی ان کے ہاتھ سے ایک مسلمان شہید بھی ہوا، جبکہ کفار کے لشکر میں ایک مسلمان ان کے ہاتھ سے شہید بھی ہو چکا. تو نہ کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بار بار رسول کو یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول، یہ خیبر کی لڑائی میں شریک بھی نہیں، یہ مال غنیمت میں ویسے حق نہیں، اس کے علاوہ یہ کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ حملہ کر چکا، اور حملہ بھی ایسا کہ اس کے اپنے ہاتھ سے ایک مسلمان شہید بھی ہو چکا. یہ ساری باتیں کس طرح میں نے کی تو امان ابن صحیح کو جلا لا گیا اور کہا کہ پہاڑوں کے اوپر اکبر کے حضرت ابو ہریرہ کی کنیت ہے ابو ہریرہ، نام تو کچھ اور اس کے معنی ہوتے ہیں بلیوں والا یا بلیوں سے تعلق رکھنے والا یا بلیوں کا باپ. عرب کبھی پیار اور محبت کے انداز میں اس طرح کسی کو مخاطب کیا جاتا. اسی ہمارے سے امان ابن صحیح نے کہا کہ یمن کی پہاڑیوں سے اتر ایک بلّہ ہمارے پاس آ کر ہم پر اعتراض کرتا اور ایسے عمل پہ اعتراض کرتا کہ خدا کا ناک لاپ چکے کہ اس نے اس مسلمان کو عزت بخشی اور معاملے کو الٹا نہ کیا کہ جس سے وہ مسلمان اس عزت اور مرتبے سے محروم رہ جاتا. یعنی مسلمان کافر کے ہاتھ سے اگر مارا جائے، مسلمان کافر کے ہاتھ سے اگر شہید ہو جائے، تو یہ مسلمان کے لیے ننگ و عار کا سبب نہیں، یہ مسلمان کی توہین اور احترامی نہیں، یہ مسلمان کے لیے عظمت کہ راہ خدا نے جہاد کرتا ہوا اللہ کے دشمن کے ہاتھ سے مارا گیا فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو لاکھ لاکھ شکر کہ بہرحال اس مسلمان نے کوٹے کو ایک مرتبے کو ایک عزت کو حاصل کیا. پیغمبر اسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور پیغمبر اسلام امان ابن صحیح کے جواب پر اظہار پسندیدگی فرما کر جو حصہ ان کو دے رہے تھے وہ ان کو عطا کیا. اب اس کے علاوہ اس واقعے میں اور بہت سارے پہلو ہیں جس میں بہت ہی چھوٹی بات اس کے بعد میں آگے بڑھوں، وہ یہ واقعہ 7 ہجری میں پیش آیا. یعنی اس کے بعد اللہ کا رسول صرف 3.5-4 سال اس دنیا میں زندہ رہا، بس اس سے زیادہ میں اس کو جس وقت نہیں کہہ رہا. اس واقعے کے ساتھ خیبر کی لڑائی کی تمام تفصیلات مکمل ہوئی، جج پر اعتراض کمینے میں آ گیا، واپسی کی شان آپ پچھلی تفریح میں سماعت فرما چکے. اب مدینہ میں آنے کے بعد پیغمبر اسلام متوجہ اسلام کو جو دو بڑے دشمنوں سے سامنا، یہ دونوں دشمن فی الحال صرف ہو گئے، اب پیغمبر متوجہ ہوئے تبلیغ اسلام کے اور پورا طریقہ کار جس سے رسول نے اسلام کو پھیلایا وہ مجھے بیان کرنا. اسی طریقہ کار کی وجہ مدینہ میں ایک مسئلہ بھی پیدا ہو گیا، پریکٹیکل پرابلم. اسی لیے اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ 7 ہجری کا واقعہ، ہم یہ یاد دلا کہ سیرت رسول کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں اب 7 ہجری کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ جنگ خیبر محرم سن 7 ہجری میں ہوئی، محرم پہلا مہینہ ہوتا تب 7 ہجری کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. یہ واقعات جو اپنے بیان کرنے جا رہا ہوں، بعض علماء نے کہا 8 ہجری میں پیش آئے یعنی اگلے سال، بعض نے کہا 6 ہجری کا واقعہ یعنی 1 سال پہلے، لیکن زیادہ تر علماء نے کہا یہ 7 ہجری کا واقعہ. اور وہ کیا واقعہ؟ اگر بہت ہی اہم واقعہ تو نہیں، لیکن اپنی دو خصوصیات کی بنا پر یہ اتنا قابل توجہ واقعہ کہ سیرت رسول کی ہر کتاب میں اس کو لکھا گیا. یہ خصوصیت کا تعلق تمام مسلمانوں سے، دوسری خصوصیت کا تعلق خاص ہم سے اور آپ سے، اور وہ یہ کہ 7 ہجری وہ سال تھا کہ جب مسلمانوں کو ایک طرح سے اطمینان، سکون اور امن کا زمانہ ملا. مکے سے کافر صلح حدیبیہ کی وجہ سے خاموش، عرب کے یہودی خیبر کی لڑائی کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ چکی، یہ دو بڑے مخالفین ختم ہو گئے. تبلیغ کا سلسلہ زیادہ وقت مسلمانوں کو ملا، تبلیغ کا سلسلہ بڑھ گئے. نتیجہ یہ کو مسجد النبوی میں رش بہت ہونے لگا, ہجوم میں اضافہ ہو گیا اور بعض لوگوں کو یہ شکایت ہونے لگی کہ اللہ کے رسول جب خطبہ دیتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں پیغمبر بہت واضح طور پہ نظر نہیں آتے. پیغمبر اسلام اگر واضح خطبے کھڑے ہو کے کیا کرتے لیکن اس کے علاوہ وہ پیغمبر روزانہ مسجد النبوی درد کا ایک سلسلہ قائم کیے ہوئے تقریباً ہر نماز کے بعد کچھ تقریر ہوگی تو عام طور جہاں پیغمبر نماز پڑھاتے وہیں بیٹھے بیٹھے خطاب کرتے. جب تک مجمع کم تھا اس وقت تک اتنا بڑا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے. سات ہجری وہ سن کہ جب مجمع کثرت سے بڑھنے لگا کیونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گئی. اب لوگوں نے شکایت کی کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں پیغمبر اسلام کی آواز اور پیغمبر کے چہرہ ان دونوں کی زیارت میں پریشانی ہوتی اور اگر پیغمبر کھڑے ہو کے خطبہ دیں تو یہ بھی مسلمانوں کو اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے رسول اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے. تو آخر یہ طے پا ہے کہ مدینے کی اس مسجد پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے ممبر کا وجود رہا, پہلی مرتبہ ایک ممبر بنایا گیا جس سے دونوں مسئلے حل ہو جائیں. پیغمبر کو کھڑے رہنے کی ضرورت بھی نہ ہو لیکن پیغمبر اتنے نمایاں مقام پر کہ آواز پہنچنے میں بھی پریشانی نہ ہو اور زیارت چہرائے رسالت سے بھی لوگ محروم نہ رہنے پر سات ہجری وہ سن کہ جب مسجد النبوی میں ممبر بنا. جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض علماء اسے چھ ہجری بھی کہتے اور بعض علماء اسے آٹھ ہجری بھی کہتے لیکن زیادہ مشہور روایت کی سات ہجری کی ہے اور جو تاریخی حوالے اس کے ساتھ اس کے اعتبار سے بھی کہ سات ہجری کا وہ سن ہے جب مسلمانوں کی تعداد ایک دم سے بڑھنے لگی. چھ ہجری تک جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اس لیے سات ہجری کا سن اس واقعے کے لیے کتابوں میں لکھا جاتا. ممبر بنانے کا واقعہ یہ اختلاف ہے اس کے اندر کوئی اپنی فوج اس میں پائی جاتی ہے کیونکہ میں نے کہا کہ صرف اتنی سی بات اگر ہو کہ مسجد النبوی میں ایک ممبر بنا تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ تاریخ اسلام اور سیرت رسول ایک تقریر کا ایک بڑا حصہ اس واقعے کے لیے وقف کیا جائے. لیکن یہ خالی ایک سیدھا سادہ واقعہ نہیں, اس کے ساتھ دو اہم تاریخی نسبتیں اور خصوصیتیں بھی پیدا ہو گئی. ممبر بنانے کی بات, ممبر بنانے کی تجویز کس کی تھی یہ اس کے بارے میں تین روایتیں ہیں. ایک روایت جسے علامہ مجلسی نے حیات القلوب کے باب الموجودات میں لکھا وہ یہ کہ خود پیغمبر اسلام ہی کا مشورہ تھا اور باقی دو روایتیں جو عام طور پر مشہور ایک یہ کہ انصار مدینے کے پرانے باشندے انصار کی کوئی خاتون جن کا بیٹا نجار تھا بڑھئی, ان خاتون کی یہ تجویز آئی کہ میرا بیٹا بڑھئی مدینے میں مسئلہ پیدا ہو رہا. رسول کے زمانے میں خواتین بھی مسجد میں باقاعدگی سے حاضر سنا تھے, میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں وہ اس کا کوئی انتظام کر دے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹے کے ذہن میں ممبر کا نقشہ آیا اور تین سیڑھیوں کا ممبر اس نے بنایا. دوسری روایت ہے کہ نہیں روم کے علاقے سے تو یہودی یا عیسائی مدینے آئے پھر مسلمان ہو گئے اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ مسئلہ دیکھا رہا کہ لوگوں کو آواز کی سننے میں زحمت ہو رہی ہے اور زیارت میں بھی پریشانی ہو رہی ہے تو اس نے اپنے علاقوں کے اعتبار سے ایک تجویز کی کہ ہمارے یہاں اس طرح سے ایک ممبر کا بنایا جاتا سنا کہ یہ ممبر بن گیا. لیکن ہمارے علماء نے جس روایت کو ترجیح دی وہ یہ کہ یہ پیغمبر اسلام ہی کا نقشہ تھا, پیغمبر اسلام ہی کا خاکہ تھا. تین سیڑھیوں کا ممبر مدینے کی مسجد میں سن سات ہجری میں بنایا گیا. جس دن یہ ممبر بن گئے اس دن اللہ کے رسول جب مسجد میں تشریف لا تو براہ راست ممبر کی جانب تشریف لے گئے, ممبر کی تیسری سیڑھی پر پیغمبر بیٹھے اور خطبہ دینا شروع کیا. اس کے بعد تو یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن یہ ممبر بننے سے پہلے تک جب کبھی پیغمبر اسلام کھڑے ہو کے کوئی تقریر کرتے یا کھڑے ہو کے کوئی خطبہ دیتے تو سہارے کے کھجور کا ایک درخت ہوتا مسجد کے اندر. جب پیغمبر نے مسجد بنائی تو اس زمین جہاں یہ مسجد بنائی گئی وہ کھجور کے پہلے کے درخت کو ان کو اسی طرح رکھ کے مسجد کا حصہ بنا دیا گیا اور بعد بیچ مسجد میں جہاں ضرورت دی جائے گی تو لکڑی کے درخت کے تنے کو کاٹ کاٹ کے جہاں سے اس کو پلر کی حیثیت دی گئی لیکن جو درخت پہلے سے موجود تھے ان کو اسی طرح استعمال کیا گیا. اللہ کا رسول جہاں نماز پڑھاتا اس سے بالکل متصل حضور کا ایک درخت پہلے سے موجود تھا تو پیغمبر نماز سے پہلے جب خطبہ دیتے اسی طرف سے سہارا لیتے، اسی کے سہارے کھڑے ہوتے اور اسی کے اوپر کبھی کوہنی اور کبھی ہاتھ رکھ کے ذرا آرام کرتے تھے اور خطبہ کیا کرتے تھے. اس طویل عرصے تک یعنی 2 ہجری سے لے کے 7 ہجری تک 5 سال کھجور کا وہ طرف پیغمبر اسلام کے لیے ظاہری سیٹ لگانے اور سہارا لینے کی جگہ بنا. 7 ہجری میں جب ممبر بن گئے تو پیغمبر اسلام براہ راست ممبر پہ تشریف لے گئے. تو وہ پہلا ہی دن وہی لمحہ جب پیغمبر ممبر پہ تشریف لے گئے. ابھی تشریف فرما ہوئے ہی اور خطبہ شروع ہی کیا کہ ایک دم مسجد النبوی کے اندر کسی کے رونے کی آواز آئی اور اس طرح کی آواز اس طرح بے چینی اور بے قراری میں وہ بچہ روتا جو اپنی ماں سے جدا ہو جائے. خصوصیت کے ساتھ عرب کیونکہ یہ تو ایک بالکل روزانہ کا مشاہدہ تھا. اونٹنی کا بچہ اگر اپنی ماں سے جدا ہو جائے، اونٹنی کے بچے کو اپنی ماں سے الگ کر دیا جائے تو وہ بچہ انتہائی بے چینی کے ساتھ انتہائی بے قراری کے ساتھ اپنی ماں کو یاد کر کے ایک مخصوص آواز کے ساتھ رویا کرتا کہ سننے والوں کا کلیجہ اس آواز کو سن کے پھٹنے لگتا. عرب اس آواز کا نام ہے ہنانا. ہنانا وہ آواز جو اونٹنی کے بچے کے حلق سے نکلتی جب وہ ماں کو یاد کر کے بے چینی سے روتا. جس وقت اللہ کے رسول نے خطبہ شروع کیا تو ہر ایک کی توجہ رسول کی جانب، لیکن ایک مرتبہ مسجد نبوی انتہائی بے چین اور بے قرار ایک آواز سنی اور اس میں اتنا درد تھا، اتنی تکلیف تھی جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا. پہلے تو ساری مسجد حیران اور پریشان ہوئی کہ یہ آواز آخر کہاں جا رہی، یہ جانور مسجد میں آ گیا، یہ ماحول کھلی مسجد میں نظر آ رہا. پھر سب کی توجہ کہ یہ وہ درخت رو رہا جس سے 5 سال پیغمبر اسلام نے ٹیک لگائی، جس سے 5 سال پیغمبر اسلام نے سہارا لیا، جسے 5 سال پیغمبر نے اپنے خطبے میں سہارے کے طور پہ استعمال کیا. آج پیغمبر اسے چھوڑ کے ممبر پہ آ گئے، انتہائی بے چینی کے ساتھ رویا، انتہائی بے قراری کے ساتھ رویا. پیغمبر اسلام نے خطبہ روکا، ممبر سے اتر کے کھجور کے اس درخت کی قریب تشریف لے گئے، ایک مرتبہ اپنے نیچے ہاتھ سے آہستہ سے اسے تھپکا اور اس کے بعد یہ جملہ تھا کہ کیا تو اس پر راضی اور خوش نہیں کہ جنت میں تو اسی جگہ ہوگا کہ جہاں میرا مکان ہے اور میں تیرے سائے میں بیٹھ کے آرام کروں گا. پر جیسے اسے سکون آ گیا، جیسے اسے قرار آ گیا، جیسے اس کے دل کو تسلی ملی، علامہ پنڈتی لکھتے کہ پیغمبر نے خالی ہاتھ سے اس کو تھپکی نہیں دی بلکہ پیغمبر اس طرح سے اسے گلے سے لگا رہے جیسے کوئی انسان دوسرے انسان کو گلے سے لگاتا. اپنی باہیں پیغمبر نے کھجور کے درخت کے چاروں طرف ڈالی اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا. کھجور کا درخت خاموش ہوا. پیغمبر اسلام واپس اپنے ممبر پہ تشریف لائے. تاریخ اسلام پیغمبر کے جو معجزات انتہائی مشہور معجزات کی فہرست میں آتے، انتہائی مشہور رہتے تقریباً 400-500 معجزات سے زیادہ، لیکن جو بہت ہی مشہور مشہور معجزے، سورج پلٹانے کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ، پیغمبر کے ہاتھ سے تسبیح بولتے ہیں سنگریزے، یہ معجزہ انہیں میں سے ایک معجزہ یہ ستون ہنانا تھا. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا شاید آیت اللہ ہے کوئی اردو توجہ المسائل کے شروع نبوت کے جو معجزات لکھتے گئے مرکے کے قلم سے جو معتبر روایتیں نکلتی اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. کس طرح پر تفصیلی واقعہ بھی آپ نے سنا. اس واقعے کے بعد وہ درخت لوگوں کے لیے انتہائی قابل احترام بنا. اب دو روایتیں، ایک روایت یہ کہ بعد میں یہ درخت ہر درخت کی ایک عمر ہوتی، جب اپنی عمر کو پہنچا اور گر گیا یہ درخت تو وہیں سے درخت کھود کے جہاں یہ درخت تھا اسے زمین میں دفن کیا گیا. اور دوسری روایت یہ کہ بہت عرصے کے بعد جب مسجد النبوی ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی کہ جن سے پیغمبر پہلے سے بتا چکے ہیں کہ میرے ممبر پہ بندر اس کا کریں گے، انہوں نے اس درخت کو کاٹا کہ یہ پیغمبر سے منصوب ہے، اس درخت کو وجود برداشت نہیں ہوگا، اور وہیں سے اسے دفن کر دیا. لیکن خیر دونوں روایتوں کا یہ خلاصہ کہ وہ درخت جہاں پہ تھا بعد میں اسی جگہ دفن کیا گیا، یا اپنی عمر پورا کر کے اور یا پھر یہ اسے ظلم کے طور پہ کاٹا گیا اور وہاں دفن کیا گیا. ہمارے پاس علماء یہ موجودہ جب لکھا ہے تو اس نے یہ تحریر کیا کہ یہ درخت جب رسول اس سے ٹیک لگایا کرتے اس وقت کی طرف خوش ہو چکا، جب پیغمبر نے معجزہ دکھائے اور اس طرف سے باہر آئے اور اس طرف سے خطاب کیا تو اس میں دوبارہ پتی آ گئے اور دوبارہ یہ سرسب سے شاداب ہو گیا. یہ اس موجودے کے بنا بنا پہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دوبارہ کرتا تو شاداب ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی والی روایت شاید صحیح نہ ہو کہ وہ اپنی عمر کو بہت سے خود بخود گر پڑا. موجودے کا تقاضا یہ ہے کہ طرف اب قیامت تک کرتا تو شاداب رہنا چاہیے. اس لیے چاہے وہ دوسری روایت صحیح روایات کی تفصیل میں گئے بغیر یہ اب طے شدہ بات سارا عالم اسلام اس کو مانتا کہ جہاں پہ یہ درخت تھا وہیں پر زمین میں گڑھا کھود کے اس درخت کو دفن کیا گیا اور بعد میں وہاں پہ وہ ستون یا پلر بنایا گیا. مسجد النبوی کے اندر بہت سارے ستون لیکن چھ یا سات ستون یا پلر ہیں جن کی کوئی تاریخی یا شرعی اہمیت. ان کو خاص نام دیا گیا. جو لوگ حج یا عمرے سے مدینے جاتے ہیں انہیں باقاعدہ نقشے دیے جاتے ہیں کہ وہاں مسجد میں جائیے گا تو خالی مسجد کی زیارت کر کے نماز پڑھ کے نہ آ جائیے. یہ چھ یا سات ستون پہچانیے, انہیں ڈھونڈیے, ان میں سے ہر ایک کا تعلق یا رسول سے ہے یا آل رسول سے ہے یا خصوصیت ہے ان ستونوں کی. ان چھ یا سات ستونوں اب تک ایک نام لکھا جاتا استوانہ حنانہ. عربی نے ستون کو استوانہ کہتے حنانہ کے طرف کی جگہ وہاں پر اب تک ایک ستون جو محراب رسالت جہاں رسول نماز پڑھاتے اس سے بالکل ملا ہوا وہاں تک جانا, وہاں دو رکعت نماز پڑھنا, اس مقام پر حاجت طلب کرنا, یہ سب انتہائی مجرب اعمال ہے. لیکن بدقسمتی یہ کہ اکثر عمرے اور حج پر بغیر معلومات حاصل کیے جاتے ہیں, چنانچہ ان مقامات پر پہنچ بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کر ان کو پتہ چلتا کہ گویا آپ حیات کے کنارے سمندر انسان پیاسا واپس پلٹا. اس لیے اس دوران سیرت رسول نے خصوصیت کے ساتھ اور ویسے بھی کسی تقریر میں اگر موضوع بن جائے تو میں ان مقامات کا خصوصی تذکرہ کر دیتا تاکہ اب جو عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں تو خدا ہر مومن اور مومنہ کو عمرے حج اور زیارات جہاں معصومین سے مشرف کرے کہ سارے مقامات اس سے مس نہ ہونے پائیں, وہیں سے محروم نہ ہو جائے. استوانہ حنانہ اب تک موجود لیکن صرف اتنا مسئلہ ہوا کہ سعودی حکومت جو ایک جالی یا ریلنگ لگائی وہ اس ستون کے کتنا قریب یہ ستون لوگوں سے مس ہو جاتا ہے, اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. اس لیے میں نے خاص طور پر کہا کہ جو محراب رسالت جو آپ کو بہت نمایاں نظر آ جائے گی کہ یہاں رسول کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں, اس محراب کے بالکل پیچھے یہ ستون ہے. جا کے دیکھ لیں تو اوپر اس کا نام بھی لکھا نظر آئے گا. اچھا یہاں تک یہ پہلی خصوصیت کہ حضور کے طرف سے رونے کی آواز کا آنا اور پیغمبر کا اسے تسلی دے کے سب کرانا, یہ تو وہ تاریخ واقعہ ہے جو سارا عالم اسلام مانتا. کسی بھی فرقے کا, کسی بھی صفا کا, کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان یہاں تک کا واقعہ تو سب سے مشترک. چنانچہ آج سعودی عرب کی حکومت کے دوران, موجودہ حکومت کے دوران یہ ستون اب تک موجود ہے اور اس کے اوپر خصوصیت کے ساتھ اس کا نام اب تک لکھا ہوا. کیونکہ یہ واقعہ مسلم ثبوت شیعہ سنی سیوبتی بریلوی حنفی وہابی کوئی اختلاف اس واقعے میں نہیں. اب اس کے بعد علامہ مجلسی حیات القلوب کے موجودات کے تحت اس واقعے کو مکمل کر کے لکھتا ہے کہ یہاں تک واقعہ مکمل نہیں, اس کے بعد واقعے کا آدھا ٹکڑا اور وہ جو ہے وہ پیغمبر کے چند جملے بعد وجوہات کی بنا پر میں نے یہ چاہا کہ مدینے میں اگر میں یہ واقعہ نہ بیان کر سکوں تو بہرحال یہاں کی تقریر میں پورا واقعہ آ جائے. اب علامہ مجلسی یہاں تک کی روایت تو تمام مسلمان مانتے ہیں, اس کو لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے یہاں کے تسلی دی, پیغمبر نے یہاں کے دلاسہ دیا, درخت ہوا, پھر پیغمبر منبر سے تشریف لے. اور عام کتابوں میں ہے کہ جو خطبہ پیغمبر دے رہے تھے اسی خطبے کو پیغمبر نے جاری کیا. علامہ مجلس سند معتبر کے ذریعے لکھتے ہیں کہ نہیں, پیغمبر واپس منبر پہ تشریف لا. یہ گویا لفظ مناسب تو نہیں, اس ممبر کا افتتاح یا اوپننگ بھی اس طرح سے کی کہ آج پہلا خطبہ دے رہے ہیں, لیکن درخت کے واقعے کی وجہ سے خطبے کا موضوع پیغمبر نے بدل دیا اور پہلے چھوٹا سا نیا خطبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان, یہ درخت رسول سے جدا ہو کر کس بے چینی اور بے قراری کے ساتھ سو رہا, اور جب میں جا کے تسلی کی تو اسے کتنا سکون حاصل ہوا. درخت ہے جو مارے پر سکتا ہے اور وہ جب دور ہو جائے تو روتا ہے, قریب ہو جائے تو اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا. اور یہ پیغمبر بھی دکھ, لیکن مسلمانوں میں سے کچھ ایسے کہ جنہوں نے نہ رسول کو پہچانا, یعنی نہ مجھے پہچانا نہ میری آل کو پہچانا, وہ میرے سامنے اس کے باوجود ان کے دلوں میں میری کتنی محبت ملی ہے جتنی محبت کا مظاہرہ جو درخت کر رہا وہ فطری اعتبار سے غیر مقدس، جس کے بعد وہ عقل نہیں، جس کی بنا پر ایک انسان سے دین اختیار کرنا واجب ہوگا. مدد کائنات کی ہر جائے حکمت رسالت کو جانتی، پیغمبر خود پیغمبر درخت کے حوالے سے مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو یاد دلا رہے ہیں. ایک جملہ تو رسول نے یہ کہا اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا، بلکہ پیغمبر کے جملے جو علامہ حضرت نے حیات القلوب کی جس سے دوہوں میں لکھے، بلکہ رسول کہ کچھ ایسے مسلمان جو مجھے اور میرے بھائی کو بتا کر ظلم کر کے اور ہمارا حق ادا نہ کر کے زیادہ خوش سے مطمئن ہوا کرتے، ایک کو درخت کہ رسول پسندی دے تو اس کو سکون حاصل ہوتا. اس کو کہتے مسلمان کہ جب وہ رسالت اور آل رسول پہ ظلم کرتے تو اس کے بعد ان کو اطمینان حاصل ہوتا. اور پھر ایک تیسرا اور آخری جملہ رسول نے کہا، یہ تیسرا اور آخری جملہ جو کہا اس کے بارے میں بھی لوگ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ روایتیں، حکم راوندی نے جملے کی پہلے دو جملے پہ جبتا تیسرے جملے میں اختلاف ہے. میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کی تقریب بہت زیادہ بوجھل اور بہت زیادہ تحسینہ بن جائے، لیکن کہیں کہیں پر اتنا تفصیل میں اس لیے جانا پڑتا کہ الگ الگ کتاب پڑھنے والے کہیں یہ نہ سمجھے کہ واقعہ غلط بیان کیا گیا ہے. علامہ مجلس نے اس سے تیسرا بڑا عجیب جملہ پیغمبر نے کہا، یہ بڑا عجیب جملہ پیغمبر اسلام نے کہا، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح یہ درخت اس وقت طرف طرف سے رو رہا؟ اسی طرح یہ رسول کا جملہ، اسی طرح جنت کے درخت، جنت کے محلہ، جنت کی حوریں اور جنت کے سلمان بھی رو رہے ہیں، جنت کے قصور اور جنت کے شجر، جنت کی حوریں اور جنت کے سلمان وہ بھی رو رہے ہیں. اسی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ اور پیغمبر کے جملے وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ جس طرح اس درخت کا مالک اس سے دور ہو گیا تو یہ رویا، وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کا مالک ان سے دور ہے. کون ہے وہ مالک؟ وہ کہہ رہے ہیں پیغمبر فرما رہے ہیں جنت کی حور، جنت کے غلمان، جنت کے درخت، جنت کے قصور یعنی فخر یعنی محل، وہ اپنے مالک کی جدائی میں رو رہے ہیں. اور ان کے مالک کون ہیں؟ یعنی محمد والے محمد کے ان کے مالک ہیں. وہ درخت رو رہے ہیں، ہمارا مالک کہاں؟ وہ محل رو رہے ہیں، کس درخت کی طرح بوجھی رو رہے ہیں. لیکن پھر ان کو ایک سکون مل جاتا، ان کو یہ سکون مل جاتا جب وہ روتے تو ان میں سے بعض بعض کو تسلی دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ اتنا نہ رو، ہمارا مالک آنے والا. اور ایک دوسرے روایت میں ہے کہ جب وہ روتے تو خدا ان پر وحی نازل کرتا اور کہتا ہے اتنا نہ رو، تمہارا مالک آنے والا. لیکن وہ دنیا میں اس وقت اتنے اہم کام میں مشغول کہ میں چاہتا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ میری رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرے اور پھر تمہارے درمیان آ جائے. درختوں کو خدا تسلی دے رہا، ان جنت کے محلات کو خدا تسلی دے رہا. اور الگ الگ جملہ کہ خدا کہتا ہے تمہارے شوہر یعنی حوروں سے کہہ رہا ہوں اور تمہارے مالک اور تمہارے آقا، یہ جملہ غلمان سے ہو، یہ جملہ درختوں سے ہو، لیکن لفظ شوہر بھی کہ تمہارے شوہر، تمہارے آقا، تمہارے مالک وہ آنے والے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فضیلت لے کے میری جنت میں آئے، وہ زیادہ سے زیادہ میری برکت لے کے جنت میں آئے. اس لیے وہ دنیا میں مشغول ہیں. اور کس میں مشغول ہیں؟ وہ مشغول ہیں محمد و آل محمد پر درود بھیج کر اپنے ثواب کو بڑھانے. وہ مشغول ہیں اس درود کے ذریعے اپنی رحمت و برکت کو بڑھانے پر. وہ مشغول ہیں نمازیں پڑھنے میں، وہ مشغول ہیں راہ خدا میں صدقہ کرنے میں، اور وہ مشغول ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، مظلوموں کی فریاد کو سننے میں، اور میرے احکامات کی پابندی میں. ان چیزوں میں مشغول ہیں، اس لیے تم سے دور ہیں. اور ان چیزوں کی بنا پر وہ میری مکمل رحمت اور تمام برکتوں کو حاصل کر کے پھر تمہارے درمیان آئیں گے. بس رسول کہہ رہے ہیں جب خدا ان درختوں سے، ان محلات سے، ان حوروں فرمان سے یہ کتاب کرتا یا ان میں سے کچھ دوسروں کو یہ بتاتے ہیں تب انہیں سکون آتا ہے، اور وہ اس طرح سے خاموش ہو جاتے ہیں جس طرح یہ طرف میری آواز کو سن کے خاموش ہو گیا. اس طرح سے یہ سن 7 ہجری مسجد نبوی کے پہلے ممبر کے واقعے سے یہ 2 تاریخ کے نسبتیں بھی ہمارے سامنے آئیں. یہ ممبر کس لیے بنانا پڑا؟ یہ مسجد میں رش زیادہ ہو چکا، مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی کہ آپ پیغمبر زمین پہ بیٹھ کے خطاب کریں تو ہر ایک پیغمبر کو نہیں دیکھ پاتا. اور یہ تعداد کیوں بڑھی؟ یہ تعداد کس لیے بڑھی؟ کہ آپ پیغمبر اسلام اپنی رسالت کے ہمارے اعتبار سے 4th مرحلے میں داخل ہوں، اور بعض مسلمان کہتے ہیں 5th مرحلے میں داخل ہوں. اللہ کا رسول، اللہ کا رسول اگر وقت خلافت ہی سے کائنات کے لیے رسول، مگر پیغمبر نے اپنی رسالت کو چار مرحلوں میں پھیلایا، چار مرحلوں. پہلا مرحلہ وہ جس کو قرآن سورہ شعراء کی 214 نمبر کی آیت میں بیان کیا گیا، وہ پیغمبر کی رسالت کا پہلا مرحلہ. تالاب کے پانی میں آپ سنکر ڈال دائرے بننے لگے، دائرے بنے اور یہ دائرے پھر پھیلتے چلے جائیں یہاں تک کہ آخر تالاب تک یہ دائرے پہنچ جائیں. تبلیغ دین کا کام بھی کسی فطری اور قدرتی طریقے سے ہوتا کہ انسان اپنوں سے شروع کرتا اور پھر لمحہ پر رہا اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا، یہاں تک کہ اپنی ذات، پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرتا، پھر اپنے خاندان کو، پھر اپنے محلے کو، پھر اپنے شہر کو، پھر اپنے ملک کو، پھر اپنے خطہ زمین کو جسے بر اعظم کہتے ہیں، اور پھر دنیا کو. اس طرح سے تبلیغ کا کام فطری طریقے سے آگے بڑھتا جاتا. پیغمبر نے بھی چار مرحلوں میں تبلیغ کا رسالت کی. سب سے پہلا مرحلہ جب قرآن نے 214 نمبر کی آیت سورہ شعراء کے اندر حکم دیا، یہ حدیث بحال سے اسیرت کل اقربی ہے رسول دعوت سے نشیرا، اب جاؤ اور اپنے قریبی رشتے داروں کو جا کے پیغام اسلام پہنچاؤ اور انہیں جا کے چڑھاؤ. یہ پہلا مرحلہ خاندان والوں تک پیغام دین پہنچایا جا رہا. اس کے بعد سورہ انعام قرآن کریم کا چھٹا سورہ اس کی آیت نمبر 92 ارشاد ہوا، لے جن ذرا امر خورا. ہمارا حدیث اب اس کا کام یہ ہے کہ مکے والوں کو ڈرا ہے. امر خورا مکے کا نام ہے. یہ دوسرا مرحلہ رسالت آیا، خاندان کی تکلیف ہو گئی، اب کہا گیا کہ شہر والوں تک پیغام پہنچانا پہنچاؤ. اور پھر پورا انامی میں آگے چل کے ارشاد ہوا، ومن ہونا مکے کی تبلیغ ہو گئی، اب اطراف مکہ، ومن ہونا جو اطراف مکہ میں ہے ان تک یہ پیغام پہنچانا، یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا. خاندان شہر والے شہر کے اطراف، پیغمبر پہلے دعوت کے نشیر، اس کے بعد صفا کی پہاڑی پر یا کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو سارے مکے کو پیغام پہنچائے. اور اس کے بعد 8 سال کا مرحلہ آیا کہ حج کے دوران پیغمبر منا کے میدان میں جا کے طائف کا سفر اختیار کر رہے، اطراف کے قبیلوں میں جا رہے، یہ تیسرا مرحلہ آیا. اور اس کے بعد وہ چوتھا مرحلہ آیا کہ جس کا اعلان سورہ سبا کی 28 آیت میں ہوا، ومار سلام کام وطن لینا سے بشیر و نذیر، اے ابھی ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کی طرف بشیر و نذیر بنا کے. اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا، لیکن ذرا منقان حجا، اے رسول تمہیں ہر اس آدمی تک پیغام پہنچانا جو زندہ، وہ من کان حیا جس کے پاس زندگی. یہ چوتھا مرحلہ آیا جس کا اعلان سورہ سبا اور سورہ یاسین میں کیا، مگر اس کا حکم سورہ آل عمران کی آیت 157 میں آیا، فقل یا ایھا الناس، اے رسول اب کہہ، اے انسان انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسان میں اللہ کا رسول بن کے تم سب کی طرف آیا. میری رسالت مکی نہیں، میری رسالت مدنی نہیں، میری رسالت عربی نہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ چوتھا اور آخری مرحلہ ہے رسالت کے اعلان کا. ہمارے عقیدے کہ چار مرحلوں میں پیغمبر کو تبلیغ رسالت کرنا، اور تاریخ گواہی دے رہی کہ اسی انداز سے پیغمبر آگے بڑھ، دعوت دے رسیر، ایران مقصد، طائف کا سفر، اور اس کے بعد ساری دنیا تک پیغام حق پہنچانا، بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں اعلان رسالت پانچ مرحلوں میں ہوتا، پانچواں جو مرحلہ بتاتے اتنے چھوٹا ہو رہا. لیکن رسول کے لیے اللہ نے چار مرحلے بتا، لیکن ہم اور آپ اگر تبلیغ یقین کریں گے ہمارے لیے پانچ مرحلے. وہ پانچواں مرحلہ صرف ہمارے لیے، رسول کے لیے نہیں، اور وہ درحقیقت سب سے پہلا مرحلہ جو ابھی چار مرحلے بتائے گئے. بعض مسلمان اپنے آپ کو اور ہم کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے لیے ایک اور مرحلہ تو وہ رسول کے لیے بھی ہو، جبکہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں. واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کافی. سورہ متصف اس کی دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں آیت، یا ایوہ المتصف قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے اور لوگوں تک پیغام حق پہنچاؤ انہیں ڈرا، ذرا پتہ فقط اپنے خدا کی بڑائی بیان کرو اور سیا پتہ پتہ اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بناؤ. یہ جو آیت آئی تو اس سے لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے کہ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرو، یہ پہلا مرحلہ. بے شک ہمارے آپ کے بھی یہی، اس کے بعد گھر والوں تک جاؤ، اس کے بعد شہر والوں تک جاؤ، اس کے بعد اطراف شہر جاؤ، اس کے بعد یونیورسل یا عالمی پیغام کو پہنچاؤ. لیکن رسالت کے لیے پہلا مرحلہ سمجھنا ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، جو حق کا عقیدہ ہے، جو قرآن کا عقیدہ. رسول وہ کون سی بات اللہ نہ چاہتا تھا کہ یہ کہا جائے پہلے صاف کرو اپنے آپ کو اس کے بعد تقریر شروع کرو. یہ بنیادی فرق ہے اس کی تفصیلات. ہماری اس تقریر کے موضوع سے مطابقت نہیں رکھتی تو بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تین مرحلے سے اللہ کا رسول اپنی رسالت کو گزار چکا. تین مرحلے ہو چکے جن اشیرہ کی دعوت کی دنیا دیکھ چکی, مکے والوں تک مہمان پہنچانا بھی دیکھ چکی, اچھا سے مکہ کا دورہ بھی دیکھ چکی. اب آ گیا وہ مرحلہ کہ یا حج بفل یا جو اے رسول اب تمام لوگوں کو بتا دو انی رسول اللہ ہے کہ نہیں تم جمیا میں تم سب کے لیے رسول بن کے آیا مالی عرب تک میری رسالت نہیں. اور یہ آیت تفاسیر کے مطابق جو سورہ آل عمران کی آیت 157 یہ نازل ہوئی یا خیبر کی لڑائی کے بعد اور یا صلح حدیبیہ اور خیبر کی لڑائی کے درمیان. اور کسی وجہ سے کس طرح کہ پیغمبر نے جو خطوط لکھنا شروع کیے مختلف بادشاہوں وہ 6 ہجری میں لکھتے ہیں یا 7 ہجری. 6 ہجری جب صلح حدیبیہ, 7 ہجری جب جنگ خیبر. اور کتابوں میں کچھ علماء اس طرف ہیں کچھ اس طرف. میں نے جو تھوڑا بہت غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کیونکہ زمانہ 1400 سال پہلے تک زمانہ تھا, اس وقت کوئی خط اگر بھیجنا ہو تو ایک دن اور دو دن میں نہیں پہنچا سکتا. تو در حقیقت پیغمبر نے یہ خط صلح حدیبیہ سے واپس آ کر 6 ہجری میں لکھے. لیکن جب قاصد کو بھیجا تو ایک مہینے میں گیا, تو 2 مہینے میں پہنچا, تو 3 مہینے میں, تو 7 ہجری شروع ہو چکی. یعنی خط لکھے گئے 6 ہجری میں اور پہنچے 7 ہجری. 6 کے آخر میں لکھے گئے, 7 کے شروع میں پہنچے. ہم اس تفصیل کو چھوڑ کر نفس موضوع پر ہم آ جائیں. وہ مرحلہ آ گئے کہ اسلام کے دو بدترین اور سخترین دشمن دونوں کے دونوں آپ اتنی قوت نہیں رکھتے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. پیغمبر نے جس دن سے اعلان رسالت کیا 19 سال گزر کر صلح حدیبیہ, 19 سال کے بعد قریش کی مخالفت ختم. اب یعنی ان میں طاقت نہ رہی مخالفت. اب پیغمبر پیغام اسلام پہنچا رہے اور 30 سال کے بعد یہودیوں کی طاقت ختم ہو گئی. تو دو بڑی رکاوٹیں تھیں وہ اٹھ گئی اللہ کے رسول. اور تاج کے مخالفت ہی نہ ہو یہ قریش اور یہود اس طرح پیغام حق کے لیے رکاوٹ نہ بن. تو پیغمبر جو کام 19 سے 20 سال کے بعد کر رہے ہیں یہ بالکل ابتدائی ہے کہ رسالت میں ہو جاتا ہے. 19ویں سال کے بعد یعنی سن 6 13 سال مکے میں رسول رہے, 6 سال مدینے میں, 19 سال کے بعد پیغمبر نے اب خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا. پیغمبر اسلام کے کل خطوط ساری زندگی پیغمبر نے کوئی تحریر چھوڑی. ریٹر میں جو پیغمبر کی ڈاکومنٹ ہم کو ملتی ان کی تعداد ہے 185 کل وہ دستاویزات جو پیغمبر کے حکم سے لکھی گئی اور جن پر پیغمبر کی دستخط جو پیغمبر کی مہر. ان 185 میں 29 وہ خط جو پیغمبر حضرات کے بادشاہوں اور بڑے بڑے فقیرے کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لکھے. اور اس کے علاوہ 185 اس میں میثاق مدینہ بھی آتا ہے, اس کے اندر صلح حدیبیہ بھی آ جاتی. 185 پیغمبر کی تمام تحریری دستاویزات جتنے بھی پیغمبر کے ریٹن پیپر 185 اس میں سے 29 وہ خط جو پیغمبر نے تبلیغ اسلام کے لیے لکھے. اور یہ بہرحال واضح کر دیا جائے کہ پیغمبر کے خطوط کے عنوان سے بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں, نہ عربی نہ فارسی نہ اردو نہ انگلش, 2-3 کتابیں ہیں بس. لیکن بہترین کتاب ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک عالم نے لکھی پیغمبر اسلام کے وسیفہ کا, جس کا عربی ترجمہ وصاحف الاسلامیہ کے نام سے ہوا. سال گزشتہ پیرس میں رہنے والے یہ عالم یہاں پاکستان بھی آئے, ڈاکٹر محمد حمید اللہ. اس کتاب کی اہمیت جو اردو زبان کی کتاب ہے اور بڑے صغیر ہندوستان کے عالم نے لکھا, عربوں نے بھی تسلیم کیا ہے جو بہت کم کسی غیر عرب کی اہمیت کو مانتے ہیں. اور یہ وہ کتاب جس کا بھارتی ترجمہ بھی ہوا ہے, ایران میں بھی یہ کتاب سب سے زیادہ اتھینٹک اس موضوع پہ مانی گئی ہے. سیرت رسول بہترین کتاب اس میں ہندوستان کے عالم نے لکھی ہے, الوصائف الاسلامیہ یا پیغمبر کے وسیفہ جات. یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا کہ ادھر کفار مکہ اور خیبر کا مسئلہ ختم ہوا, پیغمبر اگلے اپنے تمام صحابیوں کی ایک میٹنگ کو کال کیا مسجد النبوی. لفظ تمام کو محاورتن ہم لوگ کہہ جاتے ہیں. پیغمبر نے اپنے بعض صحابیوں کی اہم صحابیوں کو یا یہ کہ جن سے پیغمبر اکثر مشورہ کرتے تھے, مشورہ کرنا الگ ہے عمل کرنا الگ. عمل کو رسول اسی میں کرتے تھے جو رسول تقریر کیا تھا, لیکن پوچھنے کے اس طریقے کار صحابیوں کی ایک میٹنگ بلائی اور اس کے بعد پیغمبر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا جس کا اطلاع ہم سب پر بھی ہوتا. پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھو خدا نے جسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، یہ خطبہ دیا پیغمبر نے، پھر کام شروع ہوا. خدا نے جسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا اس پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی کہ وہ دوسروں تک پیغام حق پہنچا. بس کسی بات پہ خوش ہو کے بیٹھ جانا کہ ہم مومن ہیں وہ کافر، یہ نام نہیں. اگر اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو ذمہ داری بھی دی ہے کہ ان تک یہ پیغام پہنچاؤ جن تک اسلام نہیں پہنچا. یہ پہلے ہی دن پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ اگر خدا نے کسی کو ہدایت کا راستہ دکھایا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے، ورنہ اللہ اپنی جنت کو اس سے حرام کر دے. اگر ہم مومن لیکن ساری زندگی کسی اور تک ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، اس کنجوس کی طرح سے اس پر ہدایت کے خزانے پہ بیٹھے رہے جو مر جاتا ہے اور پائے تک کرنے جنت کو حرام کر دے. یاد رکھو قیامت سے ہدایت یافتا کو ان کی طرف سے جواب دینا ہے جن تک ہدایت نہیں پہنچ. بس اب ہمارا فریضہ کہ دنیا میں جہاں جہاں تک ممکن ہو پیغام اسلام کو پہنچائے. لیکن دیکھ تو وہ نہ کرنا جو عیسیٰ کے ساتھیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا. بس یہ خطبہ مکمل، خطبہ سننے کے بعد مجمع ضرور ایک سوال کرے اللہ کے رسول اور وہ عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کیا تھا عیسیٰ کے ساتھ، تاکہ عیسیٰ کے ہواری جب تک عیسیٰ کے سامنے سے بڑی محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کر دے، اور جب عیسیٰ نے انہیں پیغام دے کے اطراف میں بھیجا تو جو قریب تک گئے وہ تو ٹھیک رہے، جو جتنا دور ہوتے چلے گئے اتنا ہی وہ عیسیٰ کے خلاف ہوتے چلے گئے. اب اس کے اندر دونوں پہلو آ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ میں مدینے میں ہوں تو مدینے سے باہر جاؤ اور راہ حق سے ہٹ جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں اور تم راہ حق سے ہٹ جاؤ. اس طرح پیغمبر کا خطبہ جس میں ہماری آپ کی ذمہ داری بھی طے پا گئی کہ ہم مومن ہونے پہ کسی بگلے بجا کے رہ جائیں جو ہم نے فریضہ حق ادا نہیں کیا. پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میری بھی ذمہ داری جس تک اسلام پہنچا اسے دوسرے تک اسلام پہنچانا، اور پھر خطرے سے ڈرائے. اس کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کر، آپ نے تو کہہ دیا دوسرے تک پیغام پہنچاؤ تو کیا کریں. پیغمبر نے کہا اطراف کے جتنے بھی بادشاہ اور حکمران ان سب تک ہمیں پیغام اسلام پہنچانا. اور مسئلہ کیونکہ اہم عام آدمی سے بات کرنا اور چیز، بڑے آدمی سے بات کرنا اور چیز ہوتی، تو اس لیے پیغمبر نے کہا میں تحریری طور میں انہیں پیغام حق دوں. ساتھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی آدمی نادان دوستی کا مظاہرہ کرتا، اسلام کو سمجھانے جاتا، غلط معلومات کی بنا پر منسرت بات کر کے آ جاتا. پیغمبر نے کہا تحریر میں بھیجا جائے تاکہ سارے جملے رسالت کے رہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول تحریر تو ہو جائے لیکن یہ بادشاہوں کا مسئلہ ہے، بادشاہ جو ہے ساری تحریر سے نہیں دیتے جب تک مہر نہ ہو، جب تک سیل نہ ہو. پیغمبر نے کہا ہمارے لیے بھی مہر تیار کرو. اب یہاں پہ دو روایت، جب مسلمانوں سے کہا کہ ہمارے لیے بھی مہر تیار کرو لوگ چلے گئے، اگلے دن مہر لے کے آ گئے، پیغمبر نے اس مہر کو رد کر دیا، یہ نہیں چلے گی مہر. اور کچھ روایتوں میں کہ نہیں شروع سے ہی پیغمبر نے مہر کا طریقہ بتایا. وہ ہوا کیا، یعنی گویا سنتاب بجلی ممبر رسول بھی بنا اور مہر رسالت بھی بنی. پیغمبر جب ان سے کہا کہ جاؤ مہر لے کے آؤ، یہ لوگ جائے اگلے دن مہر بنا کے نہ، مگر یہ سوچ کر کے رسول کی مہر مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ سونے کی مہر بنا کے لیا. پیغمبر اسلام نے کہا مرد کے لیے سونا پہننا حرام. وہ جو مہر ہوتی جو مراجے کے پاس سے کبھی آپ دیکھیں، ایک تو آج کل کی مہر ہے جو ہاتھ سے لگائی جاتی ہے، ایک وہ مہر ہے کہ جو انگلی میں پہنی جاتی ہے اس کے بعد لگائی جاتی. جو اصلی اور قدیم مہر ہوتی ہے تو سونے کی مہر انگلی میں اگر پہننے کا مسئلہ ہے تو مرد کے لیے تو وہ حرام. پیغمبر اسلام نے کہا یہ مہر نہیں چلی، اس مہر کو توڑا گیا اور چاندی سے ایک نئی مہر بنائی گئی. یہ ایک روایت. اور دوسری روایت یہ کہ نہیں شروع سے ہی پیغمبر نے مسلمانوں سے کہا جاؤ چاندی سے ایک مہر بنا چلے گا، اور اس پر پیغمبر نے اپنا نام اور اپنا وہ لقب لکھا جس کا تعلق اسلام سے، یعنی محمد الرسول اللہ، جو پیغمبر کا خطاب وہ رسالت کا کام. لیکن یہاں بھی وہی چیز، وہی مطلب کہ یہ پیغمبر نے ایک لائن میں نہیں لکھا بلکہ تین لفظ سے، تو ایک لفظ اوپر ایک اس کے نیچے ایک اس کے نیچے. مہر چوڑائی میں نہیں بنائی گئی، مہر لمبائی میں بنائی، لمبائی میں نہیں بنائی گئی، مہر چوڑائی میں بنائی گئی. اور چوڑائی کی الٹی، محمد جو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا سب سے نیچے لکھا، اس کے اوپر رسول لکھا، اس کے اوپر اللہ لکھا. کہ بہرحال کسی کے ذہن میں خیال نہ کہ رسول اپنی جانب لوگوں کو دعوت دے رہے، یعنی اللہ کا نام سب سے بلند سب سے برتر، مہر بھی اس طرح سے بنائی گئی. اور ان میں سے بعض خط ایسے جن کی فوٹو کاپی آپ کو اردو کتابوں میں بھی مل جائے گی، قاہرہ اور ترکی کے بعد میوزیم میں پیغمبر کے وہ اوریجنل خط بھی موجود ہیں. یہ مہر بن
مہر بننے کے بعد اب خطوط لکھے گئے. ان 30 حکمرانوں کے نام پیغمبر نے خط لکھے, لیکن ان میں سے 6 خط بڑے مشہور ہیں. ایک جو روم کے بادشاہ کو لکھا گیا, ایک جو ایران کے بادشاہ کو لکھا گیا, ایک جو مصر کے بادشاہ کو لکھا گیا, اور ایک جو حبشہ کے بادشاہ کو لکھا گیا. یہ تو 4 بڑی بڑی حکومت ہے. اور اس کے بعد 5واں خط شام اور سعودی عرب کے بارڈر پر ایک طاقتور قبیلہ کا بنو حسان, 5واں خط اس کے حاکم کے نام لکھا گیا, اور 6ٹا خط یماما کا علاقہ, یعنی جو آج کل گلف کا علاقہ کہلاتا ہے, بحرین اور سعودی عرب کے درمیان کا علاقہ, جہاں سے یہ سارے آج کل کی ریاستیں اور عمارتیں. یہ 6 خط پیغمبر اسلام کے خاصے مشہور ہوئے, لیکن ویسے 29 خط. اب ان 6 خطوط کے اندر کم از کم پہلا اور دوسرا خط تو ایسا ہے کہ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اس کا واقعہ سننا پڑے. اس میں 2 اہم ترین پیغام ہمارے پاس آ رہے ہیں. پہلا پیغام تو یہی کہ پیغام حق سے ٹھکرانے والے کا انجام کتنا بدتر ہوتا. ایران کا بادشاہ خسرو پرویز, جس نے پیغمبر کے خط کو پھاڑ دیا تو اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو. اور دوسرا پیغام یہ کہ دولت, عہدہ اور دنیا, یہ اتنی بڑی لالچ اور اتنا بڑا اٹریکشن کہ انسان حق کو سمجھ کر بھی ان کے خاطر حق کو چھوڑ دیتا. یہ پیغام ملا اس خط سے جو روم کے بادشاہ کے نام گیا. اب یہ 2 بادشاہ جن کا واقعہ سیرت رسول کی آج تقریر نمبر 117 ہے. اس سے پہلے 2 مرتبہ یہ واقعات چکے ہیں, 2 مرتبہ. اس لیے کہ روم اور ایران, روم عیسائی تھے جو اللہ کو مانتے تھے اور عیسیٰ تک نبوت کو مانتے تھے, ایرانی جو آتش پرست دو خدا کو مانتے تھے, رسالت کا تصور ہی نہ تھا. ان دو کی لڑائیاں طویل عرصے سے ہوتی آ رہی تھی, جیسے روس اور امریکہ کی لڑائی 70 سال تک چلتی رہی. روم اور ایران کی لڑائی, ایک سپر پاور ایران تھا, ایک سپر پاور روم. کبھی یہ کامیاب ہوتے تھے, کبھی وہ کامیاب ہوتے, لیکن ان دونوں کی لڑائی مسلمانوں کی ہمدردی زیادہ تر روم والوں کے ساتھ اور کافروں کی ہمدردی زیادہ تر ایران والوں کے ساتھ, کیونکہ ایرانیوں کے پاس اس وقت صرف کا عقیدہ تھا جو کافروں کے پاس تھا, روم کے پاس اللہ اور نبوت کا عقیدہ تھا جو مسلمانوں کے پاس تھا. یہ شروع سے ہی ایک ماحول چل رہا سنا کہ سیرت رسول 2-3 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا. پیغمبر اتنا پہلا خط روم کے بادشاہ کے نام لکھ رہے ہیں, اور ایسا خط جو اس نے کہا تو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ خط بالکل صحیح اور یہ آدمی سچا رسول, لیکن کیا تو اگر میں اس کو مان لوں تو میری قوم میرے خلاف ہو جائے گی اور مجھے سب سے اتار دے گی. پیغمبر کو خفیہ خط بھجوایا کہ میں آپ کی رسالت کو مانتا ہوں, اعلان نہیں کر سکتا ہوں. وہی مسئلہ, اب تو آدمی دیکھ لیتا, سمجھ لیتا, مان لیتا, مگر دولت, عہدہ, شاہی, بادشاہت, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسے حق پر آنے سے روک دیتی اور اس کا انجام انتہائی بدترین ہوتا. میں یہاں پہ آج کی تقریر کو روک رہا ہوں. ویسے 9:05 تک تقریر شروع ہوتی ہے تو 10:05 پر ایک گھنٹہ ہو جاتا, اور 10:05 ہونے والے آج کی تقریر ذرا تاخیر سے شروع ہوئی, یعنی 5 منٹ دیر سے 55 منٹ کی تقریر ہوئی ہے. لیکن بعض نوجوانوں اور بزرگوں کی انتہائی اقرار پر یہ تقریر اپنی جگہ, کچھ نہ کچھ مسائل سخت بھی بیان ہونے چاہیے, خصوصاً آج کے اس ماحول میں جب آغاز پل کے انتقال کے بعد نئے مستحق کی تکلیف کی بات آئی ہے تو کچھ نئے مسائل سامنے آئے ہوں. لوگ بے چین ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں شروع ہو. یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب تک شروع کی 2 تقریریں تھیں, تمہیدی باتیں تھیں, تو مجھے وقت نہیں ملا. آج میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ پھر ایک ایسی گزارش کر کہ شاید ممبر پہ آنے والا کوئی شخص آسانی سے نہ کرتا, لیکن میں کر رہا ہوں اس لیے کہ اس میں آپ کو میرے دونوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اس وقت سب و بیش سارے شہر میں ایک ہی قسم کے مسائل کے لوگوں تک طلب ہے. یا تو یہ بتائیے کہ آپ تکلیف میں کیا کر, یا یہ بتائیے کہ نئے مستحق کے پتلے کیا. تو بہت سی جگہوں پہ ایک جیسی باتیں ہو جاتی ہیں, خصوصاً اگر کوئی اہم مسئلہ ہو. یہاں کیونکہ مسائل زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہوتے ہیں, تو یہ تکرار اگر کہیں اور ہوگی تو صرف 10 منٹ کی ہوگی. اچھا, اب مجھے پہلے تو یہ خیال آیا کہ میں تکلیف کے مسئلے پہ بات کروں, لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ اس مسئلے پہ 2 مہینے میں بہت بات ہو گئی اور کھاراگر ہی میں جمعے کے دن صبح کا جو درد ہو رہا, مسلسل 1 گھنٹے تکلیف کے عنوان پہ گفتگو ہوتی تو بہت ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں, پھر اس کو یہاں دہرانا مناسب نہیں. دوسرا یہ ذہن میں خیال ہے کہ آقا کوئی اور آقا خود پائیدانی کے جن جن مسئلوں میں اختلاف ان کی ایک فہرست آپ کو سنا دی جائے تاکہ مختصراً یہ معلوم ہو جائے. بعض مسئلہ تو یہ عنوان بھی حسینی تعاون کمیٹی کے درس کے لیے رکھ دیا گیا کیونکہ وہاں کے درس یقین مسائل کو لوگوں نے ریکارڈ کیا ہے ترتیب کے ساتھ. تو باقی دنیا سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہمارے پاس تابوت کمیٹی کے درس کیونکہ موضوع کے تحت وضو غسل طہارا خود تو وہ تقریریں بھی وہی آپ ریکارڈ کرائیے جس میں آپ یہ بتائیں کہ وضو میں آقائے کل پائیدانی کہاں کہاں اختلاف کرتے ہیں تاکہ ہم کیسے آقائے کل کا سنیں پھر آقائے کل پائیدانی کی کیسٹ کو لگائیں جہاں اختلاف کو وہ یاد کر کے پھر عمل اسی پرانے کیسٹ سے کریں. تو اب یہاں پر میرے سامنے تیسرا راستہ بچا تھا وہ یہ کہ آقائے کل پائیدانی کے مسائل توضیح المسائل نامی کتاب میں ہے جس کا اردو ترجمہ ہو چکا لیکن اس کے علاوہ آقائے کل پائیدانی کے کچھ اور مسائل دوسری کتابوں میں جن کا اردو ترجمہ فی الحال نہیں ہوا تو ان دوسری کتابوں سے مدد لے کر وہ مسائل بتائے جائیں جو اردو کتاب میں نہیں موجود. خصوصیت کے ساتھ آقائے کل پائیدانی کی ایک کتاب مجمع المسائل یہ بہت اہم ہے کیونکہ توضیح پڑھنے کے بعد وہ جو لوگوں کے ذہن میں سوال آئے جو مسئلے نامکمل محسوس ہوئے اس کے بارے میں لوگوں نے خط بھیجا آقائے کل پائیدانی کی. یہ مجمع المسائل میں خط و کتابت وہ مسائل جو توضیح میں نہیں ہیں لوگوں نے پوچھے اور ان کا جواب دیا. ویسے یہ سارے مسائل میں اپنی طرف سے بتاؤں گا لیکن آج مجھے دو تین مسائل ایسے بیان کرنا ہے جس کے لیے میں خود آقائے کل پائیدانی کی یہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کے آیا ہوں. میرا طریقہ کار کتاب نہیں ہے لیکن بعض چیزوں کیونکہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے کہ ایک ساتھی کچھ کہہ رہا دوسرا کچھ کہہ رہا تو وہاں پہ حوالہ کر کے ہوتا. وہ تین چار مسائل ہیں سوال اور جواب. انشاءاللہ اس سال کے دروس جو مجموع المسائل ہی زیادہ ہمارا عنوان بنے گی سوال اور جواب. اس میں بہت سے نئے مسئلے بھی آئیں گے لیکن آج میں کوئی نیا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں. آج میں صرف چند ایسے مسائل پڑھ رہا ہوں جو اس سے پہلے یہاں یا اور درس میں بیان ہوئے لیکن کیونکہ اردو کتاب میں نہیں ہوتے تو لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اب کچھ لوگوں نے شک کا اظہار کیا کہ آپ نے یہ کہا کسی اور نے یہ کہا. تو یہ تھوڑی سی وضاحت. مثلا مجموع المسائل میں ایک وہ مسئلہ ہے جس کا نمبر انہوں نے دیا ہے مسئلہ نمبر 3 یہ آقائے کل پائیدانی کی کتاب. یہ والا مسئلہ اردو توضیح کے آخر میں بھی شامل ہے. اردو جو توضیح المسائل ہے اس کے آخر میں ایک عنوان ہے اسلام کے اقتصادی یا اجتماعی مسائل. فارسی میں تو اس کا عنوان ہے مسائل اجتماعی اسلام. اردو توضیح میں بھی یہ 73 ہے. یہاں پر مسئلہ نمبر 30 ہے. اردو میں یہ مسئلہ ہے 2900 نمبر کا مسئلہ. جو میں اکثر پڑھتا رہتا تھا اس کے تقریریں بھی ہوتی ہیں اس پر پورے پورے اچرے بھی ہوئے لوگ ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے لیکن چلے ٹھیک تو اردو میں حوالہ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. مسئلہ یہی تو ہے کہ کسی بھی مسلمان کے مال کو غصب کرنا حرام ہے چاہے ایک جو کا دانا ہی کیوں نہ ہو. ایسی میں نے کئی مجلسیں پڑھی ایسے کئی واقعات پڑھے اور اتنا لوگوں نے بدنام کیا کہ قبر کا واقعہ تو بہت سمجھی میں نے پڑھا ہے پڑھنا ہی بند کر دیا تھا چالو لیکن وہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ ایک چنتا توڑنے پر عذاب اور ایک جو کا دانا کے عذاب اور اب تک مجلسوں میں بھی آیا مسائل میں بھی آیا کہ آپ کسی کے گھر جائیں پانی کا گلاس بھی نہیں پی سکتے اس کی اجازت کے بغیر جو کا ایک دانا بھی نہیں آپ لے سکتے ذرا سا آپ اس کا اخبار بھی اٹھا کے نہیں پڑھ سکتے جب تک وہ راضی نہ ہو چاہے زبان سے کہے چاہے عام طریقہ کار. لیکن اردو کتاب میں آقائے کوئی اور امام خمینی کی یہ مسئلہ نہیں تھا. اب مسائل اجتماعی میں آقائے کل پائیدانی کے ہاں یہ مسئلہ آ گیا تو میں نے کہا حوالہ دے دیں تاکہ جو لوگ ابھی تک غیر مطمئن کہ جو اور گیہوں کے ایک دانے اور دوسرے کے چنتے کے اوپر گناہ کہتے ہو تو یہ ایک مرضی اور مستحق کا کلیئر فتویٰ. مسئلہ نمبر 2900 اردو کو دی لوگوں کے مال کا غصب کرنا حرام ہے چاہے یہاں تک ایک دانا اور ایک چنتا بھی آپ اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. دانے اور چنتے کا لفظ موجود ہے میرے سامنے اب ایک کے لیے مسئلہ ہوا. آئیے کچھ تعداد متفرق مسائل بتانا. ان میں سے دو مسئلے ایسے میں بتا رہا ہوں بلکہ تین مسئلے جس پر لوگوں نے اعتراض کیا تھا دو تین ذرا نئے مسئلے ہوں گے. ایک مسئلہ میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ جب تک کہ آپ کو یہ اطمینان نہ ہو کہ امام جماعت عادل ہے آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر میں نے بتایا کے لیے اطمینان چاہے کسی طرح سے بھی ہو جائے، اس کی شکل دیکھ کر، اس کی آواز سن کر، اس کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر، باہر جس کو اطمینان ہو رہا ہے، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں نمازیوں کو کوئی بھروسہ نہیں، وہ تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے نمازیوں پہ بھروسہ ہے کہ 100-200 آدمی بے وقوف تو نہیں ہے کہ غلط آدمی کے پیچھے نماز پڑھے، جس کا جو اطمینان ہے اس کے مطابق ہو، مجھے اطلاع ملی کہ باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا، مجھے بہت باقاعدہ طور پہ کہا گیا، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ غلط ہے، اور نہیں تو سب کہیں بھی جائے کوئی بھی عالم ہو نماز پڑھا رہا ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے پیچھے۔ اب دیکھیے مسئلہ ویسے بھی توسیع میں ہے، لیکن توسیع میں اتنا واضح نہیں ہے جتنا یہاں دو مسئلے میرے سامنے ہیں۔ یہ مجموع المسائل کتاب ہے، صفحہ نمبر 218 ہے، مسئلہ نمبر 672۔ یہ نمبر اور حوالہ میں نے غلط دے دیا، اس کو میں صحیح کرتا ہوں، صفحہ 214 مسئلہ نمبر 657۔ مومن سوال کر رہا ہے اپنے مرضی آغاز گل پائے گانے کہ ایک مسافر کسی شہر میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں گیا اور اس نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی، لیکن وہ امام جماعت تو نہیں جانتا میری کون، کیا وہ اس امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ آئے پنیا پر پائیدانی جواب دیتے ہیں، سا اعتراض عدالت امام جماعت اور نقنت ابتدا جائز نہیں، جب تک کہ امام جماعت کی عدالت کا یقین نہ ہو جائے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ ہاں لیکن اگر چند ایسے مومنوں کو دیکھ کر جو ظاہری اعتبار سے دیندار نظر آ رہے ہیں آپ کے دل کو اطمینان ہو گیا تو آپ ابتدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ کسی بھی ذریعے سے اطمینان ہو جائے تو ابتدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب تک کہ آپ کے دل کو اطمینان نہ ہو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جماعت کا احترام یہ ہے یا مسجد کا احترام یہ ہے کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو، نہیں صاف صاف کہا جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ آدمی حاضر ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی سے متعلق کتاب کے صفحہ 219 پر مسئلہ نمبر 678 ایک مومن لکھتا ہے، ابھی یہ کیا تھا کہ ایک مسافر کسی شہر میں گیا اور وہاں دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، اب ان کا مسئلہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم ہمارے شہر میں آئے اور ہم لوگ نہیں جانتے اسے کہ وہ کون عالم ہے، لباس علم میں ہے، مثلا کہہ بھی رہا ہے کہ میں پن سے آیا یا کہیں سے آیا، لیکن ہم اس کو نہیں جانتے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے؟ فرمایا جواب دیا در سے حد ابتدا وثوق و اطمینان و عدالت لازم ہے، جماعت صحیح ہونے کے لیے لازم ہے کہ آپ کو اس آدمی کا بھروسہ اور اطمینان ہو کہ وہ عادل، پھر فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنا بیٹھے اس سے اتنی بات کریں کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، یا تحقیق نمایاں کہ آپ اس سے تحقیق کرے، جب تک کہ تحقیق نہ کرے یا اس کے ساتھ اتنا آپ گھلے ملے نہیں اتنا عرصے نہ رہے کہ اطمینان ہو، آپ فقط اس لیے کہ عالم آ رہا اس کے پیچھے بھی جماعت پڑھنا صحیح نہیں، یہ اصول ہے اسلام کے، لیکن چونکہ بعض لوگوں نے اس کو صراحتن منع کیا اور جب نام بھی لیا گیا کہ فلاں صاحب نے کہا تو کہا کہ وہ فلاں صاحب کو غلط کر نہیں ہوئی، غلط مسئلہ بتایا گیا، اور مسئلہ چونکہ بڑا اہم ہے کہ جماعت بھی جائز نہیں، لفظ یہ لکھ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کو میں نے بیان کر دیا۔ خیر جو اعتراض والے مسئلے تھے وہ تو تقریباً مکمل ہو گیا، صرف ایک مسئلہ باقی بچتا، لیکن جہاں جو مجلس تو نہیں، اب آئیے دو چھوٹے چھوٹے مسئلے اور پڑھ دوں شاید وہ کام آ جائے، اب ہمارا موضوع اعتراض نہیں بلکہ دو تین ایسے مسئلے جو پیش آتے رہتے ہیں۔ مثلاً ایک مسئلہ میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کے علم میں یہ آ چکا ہوگا کہ آغائے کل پائیدانی نماز جمعہ کو غیبت امام اس طرح سے لازم نہیں سمجھتے ہیں جس طرح سے آغائے کل سمجھتے ہیں، بلکہ آغائے کل پائیدانی کہتے ہیں کہ غیبت میں زہر کی نماز لازم، اگر کوئی جمعہ پڑھے بھی تو ثواب نہیں جائے لیکن زہر اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اس مسئلے کی روشنی میں ایک اور مسئلہ پیش آ رہا جو بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ، وہ کیا مسئلہ وہ یہ مسئلہ ہے کہ امام جماعت ایسے مستحق کی تقریب میں ہے جو کہتا ہے جمعہ پڑھ لو تو کافی، تو امام نے جمعے کی نماز پڑھائی، پھر کیونکہ اس کا مستحق کہہ رہا تھا کہ جمعہ پڑھو ظہر کی ضرورت نہیں، اس نے ظہر نہیں پڑھی، عصر کی نماز وہ پڑھا رہا. ہمیں آقا گلپائیدانی کے مسلے ہم نے دیکھا کہ جو امام جماعت ہے اس نے ظہر نہیں پڑھی، اور گناہ نہیں کہتے کہ اس کا مستحق اجازت دے رہا اس نے ظہر نہیں پڑھی. آقا گلپائیدانی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہرحال وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ امام جو ظہر پڑھے بغیر عصر پڑھ رہا ہے، تو جو ظہر نہیں پڑے گا عصر پڑھائے گا. آقا گلپائیدانی کے نزدیک بلکہ ہر مستحق کے نزدیک بعد والی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک پہلی والی نماز نہ ہو. تو خود امام جماعت بالکل عادل اور صحیح کام کر رہا ہے، جمعہ پڑھا پھر عصر پڑھی ہوتی، کیونکہ ظہر اس کے نزدیک نہیں بلکہ آقا کوئی تو کہتے تھے کہ جمعہ پڑھ لے تو ظہر پڑھنا بھی نہیں چاہیے، جائز بھی شاید نہ رہے ظہر پڑھنا، تو وہ امام جماعت جمعہ پڑھ کے عصر پڑھا رہا. آقا گلپائیدانی فرماتے ایسے امام کے پیچھے آپ نماز عصر نہیں پڑھ سکتے، یعنی آپ مسجد میں گئے جیسا پھر نماز میں جمعہ پڑھایا پھر عصر پڑھا رہا ہے، آپ عصر کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ پھر نماز بغیر ظہر کے عصر پڑھا رہا، چاہے وہ گناہگار نہ ہو آپ کا وظیفہ شریک ہو رہا. آپ مسئلہ سن لیجیے، اس لیے کہ کئی مسجدوں میں یہ مسئلہ پیش آ رہا، امام جماعت وہاں پر کوئی تو مسلے جو کہتے ہیں ظہر پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے تمہارے لیے، گناہ کے وہ جمعہ پڑھاتا تو سنت سے نافلہ پڑھتا پھر عصر پہ آ جاتا. صفحہ نمبر 221 ہے، سوال نمبر 682 فرماتے جو ہے کہ پھر اس میں ذرا صفحہ الٹ پلٹ ہو گیا، صفحہ 223 سوال نمبر 687 یہ پنڈت پوچھ رہا ہے اپنے مرضی سے کہ کیا ہم امام جمعہ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ صحیح ہے کیا نہیں؟ اگر تو بول پائے گا نہیں جواب دے رہے. اقوا یہ، اقوا کا مطلب فتوا، فتوا یہ کہ اس کے پیچھے عصر کی نماز غلط جس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور نماز جمعہ کو کافی سمجھا، ایسا آدمی جس نے جمعہ پڑھی ہے اس کو کافی سمجھا ہے ظہر نہیں پڑھی، اس کے پیچھے عصر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر جمعہ پڑھنے کے بعد احتیاطاً وہ ظہر پڑھ چکا تو آپ عصر اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ احتیاط کی نیت سے پڑھے، لیکن جس امام نے جمعے کے بعد ظہر چھوڑ دی آپ اس کے پیچھے عصر بھی نہیں پڑھ سکتے، تو احتیاط کے اعتبار سے اس کی ترتیب غلط ہو رہی ہے. ایک مسئلہ اور میں نے عرض کیا کہ الگ الگ مسائل ہیں، اب آئیے وقت بہت زیادہ گزرا جا رہا، ایک مسئلہ ویسا کہ جس کی فی الحال ضرورت نہیں لیکن عید کے دن اس کی بہت ضرورت پیش آتی ہے. ویسے تو ان شاء اللہ اس سال میں رمضان میں آپ کی خدمت کروں گا پورا مہینہ، یہ مسئلہ اس وقت بیان ہوگا، لیکن پھر بھی یہاں اس ریپورٹ میں آ جائے کیونکہ مجھے ذاتی طور پر دل ہے، اس قسم کی باتیں میں بیان تو نہیں کرتا کہ یہ تقریریں دنیا میں ایسے علاقوں میں جاتی کہ یہاں پہ مسئلے لوگوں کو کم معلوم ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ کراچی میں چیز بہت رائج اور آگاہ کوئی کے فتوے سے صحیح، وہ یہ ہے کہ عید کے دن تو آپ کو معلوم ہر مومن کو نماز پڑھنا ہے، سارا سال اس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی، عید کی نماز تو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا، تو نمازیں عید کی بہت زیادہ ہوتی ہیں جس سے دو پرابلم ہو جاتی، ایک تو مسجدیں لوگوں کو چھوٹی لگنے لگتی، وہ مسجد کے جو عام دنوں میں اتنی بڑی محسوس ہوتی ہے کہ بعض وقت تیار ہوتا ہے کہ اعتراف تو نہیں ہو رہا اگر کہ مسجد میں اعتراف نہیں، لیکن عید کے دن ہر ایک کو مسجد چھوٹی لگتی، اور دوسرا یہ کہ عید کا دن وہ ہوتا ہے جب علماء کم محسوس ہونے لگتے، نماز پڑھانے والے تو وہی لوگ اور نماز ہر محلے میں ہر طرف پر ہر گلی میں ہر درخت کے نیچے، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک عالم دو جگہ نماز پڑھاتا ہے، یہاں نماز پڑھائے پھر کہیں اور جا کے پڑھائی، ایسا اکثر ہوتا. آگے کوئی امام کو میں نہیں کہتے تھے کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن بعض مستحقین منع کرتے تھے، آگے جو پائیدانی بھی اس میں شامل، مسئلہ کیونکہ ذرا مشکل مسئلہ ہے اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں، صفحہ نمبر 225 مسئلہ نمبر 695 فرماتے کہ ایک شخص یا نماز عید کے دن دو جگہوں پہ امام جماعت بن سکتا ہے، آقا گلپائیدانی مرجع وقت جواب دیتے ہیں کہ عید فطر کی نماز نمی تمانندر دو محل امام واقع شوا، عید کی نماز میں یہ نہیں کر سکتا کہ دو جگہ جا کے نماز پڑھا، تو پہلی جگہ جو آگے آ کے 7 بجے یہ صاحب کھلا جگہ نماز پڑھائیں گے 8 لوگوں کی نماز پڑھی، آگے آ کے 8 بجے یہ صاحب کھلا مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں وہ لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ عقائد پائیدانی کا مسئلہ، اگر کسی کو عقائد کوئی کا مسئلہ معلوم تھا تو وہ اس پہ باقی ہے، اور اگر کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں تھا اس مسئلے کو تو اب تو آپ اس میں عقائد کوئی تو باقی بھی نہیں رہ سکتے۔ یہاں تک بات پہنچی، آئیے آخری 2 مسئلے بس، اسی طرح میں ہر ہفتے تھوڑے مسئلے بتاؤں گا، شاید باقی دنوں میں اتنے مسئلے نہ بتاؤں جتنے آج ہو گئے، کیونکہ کتاب تھی میرے پاس تو میں نے سوچا کہ ذرا کچھ زیادہ مسئلے ہو جائیں۔ ایک مسئلہ اور سن لیجیے بڑا اہم، اس کے بعد پھر میں اپنے فائدے کے مسئلے پہ آ رہا ہوں۔ فائدے کا مطلب کہ پرانی مسئلے کی وضاحت۔ ایک مسئلہ اور، کیونکہ سیرت رسول کی کچھ تقاریر میں یہ مسئلہ گزرا، صحیح بات، مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں، اور اس امام بارگاہ میں بھی کئی مرتبہ سیرت رسول کے بعد جنازے کی نماز ہوئی، تو اس میں ہمیں جملہ یہ کہتے ہیں آخر میں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم به منا، کہ اے خدا ہم اس مرنے والے کو صرف خیر سے جانتے ہیں اور تو اس کی حالت کو زیادہ جانتا ہے، لا نعلم منہ الا خیر، ہمیں پتا ہے کہ یہ خیر پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ گناہ گار تھا، کوئی نمازی تھا، فاسق تھا، فاجر، اس کے جنازے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سوال۔ اب اس کا جواب مراجے جو دیتے تھے اس میں کئی نظریے، آقا کوئی کا نظریہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ آقا کوئی کہتے ہیں کہ بے نمازی اور فاسق کے جنازے پر بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ خیر کا مطلب عمل نہیں عقیدہ، تو ترجمہ یہ ہوا کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، ہم تو پتا ہے کہ یہ خیر پر، یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہے، عمل کی بات نہیں ہو رہی، عقیدے کی بات۔ آقا کوئی کہتے تھے خیر سے مطلب عقیدہ، تو ہر صحیح عقیدے کے جنازے پہ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، چاہے شرابی ہو، کبابی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، بے نمازی ہو۔ آقا ابن پائیگانی کا جملہ بتایا رہتا ہے کہ نہیں، خیر کے اندر اعمال بھی آ جاتے ہیں، جو اس کو بالکل واجب تو سمجھنا مشکل ہے، لیکن آقا ابن پائیگانی کا مسئلہ اور جواب سنیے۔ صفحہ 125 سوال نمبر 373 فرماتے ہیں کہ ایک شخص تارک الصلاۃ مر گئے، ایک شخص بے نمازی تھا، ترک الصلاۃ کرتا تھا، مر گئے، لیکن خاندان والوں یا دوستوں کے ڈر کی وجہ سے ہمیں اس سے نماز جنازہ پڑھنا، کیا ہم نے گناہ کیا یا نہیں کیا؟ جواب دیتے کہ خاندان نماز میت ضرور اشکال نہ ڈالا، بے نمازی کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بے نمازی کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں، واجب ہے اگر کوئی اور نہیں پڑھ تو سکتے، لیکن نہ گویت اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، مگر یہ جملہ نہ کہیے اس کے جنازے پر کہ لا نعلم منہ الا خیر، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ بے گویت، بلکہ اس کے بدلے بات والا جملہ کہہ دیں اللہم انت عالم بہ منہ، ہم دونوں جملے کہتے ہیں کہ لا نعلم منہ الا خیر و انت عالم بہ منہ۔ آغاز الفائدانی فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بے نمازی مرا، لیکن جس کو نہیں معلوم کہ کون ہے مرنے والا وہ تو اس کو نمازی نہیں سمجھے، لیکن اگر اس کے گھر کی حالات جانتا ہے، بیٹا ہے باپ کی بات جانتا ہے، بہن ہے بھائی بھائی بہن کی حالت جانتا، تو آغاز اور پہچانی کہتے ہیں کہ اللہ لفظ خیر اس کے لیے استعمال نہ کرے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یہ نہیں پڑے، اس کے بعد والا بھائی انت عالم و بہی منہ، تو اس کی حالت بہتر جانتا، اب چاہے یہ واجب نہ ہو، ہو سکتا ہے واجب بھی ہو، میں تبلیغ کی بات نہیں کر رہا، لیکن کم از کم آگاہ دل پہچانے کا یہ نظریہ تو ہمارے سامنے آ گیا۔ اب آئیے آج کا آخری مسئلہ، آپ کی زحمتیں اپنی جگہ، لیکن کیوں کافی دنوں کے بعد مسائل کا موقع ملا تو ایک اور ایسے مسئلے کو بیان کر دوں جو میں نے اس سے پہلے کئی بار بتایا اور ہمیشہ لوگوں نے اتفاق نہیں کیا، ابھی بھی نہ کریں، لیکن اب میں بیچ سے ہٹ جاتا ہوں، آپ جانے اور آگاہ دل پہچانی جانے، اگر کہ یہی مسئلہ دیگر مراجع کا بھی، لیکن کیونکہ یہاں بہت کلیئر مسئلہ، کتاب میں جو ہوتا ہے اس سے نتیجہ نکالنا پڑتا، سوال جواب میں تو نتیجہ نکلا ہوا، آج کا آخری مسئلہ صفحہ 114 سوال نمبر 338 عربی میں سوال پوچھا جا رہا کہ بعد تحمیل ید ابن الشریفہ، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے ہمارے مرجے، ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ اذا مات انسان، جب کوئی آدمی مر جائے تو قام له الفاتحہ کی بہتری، اس کے گھر میں پھر فاتحہ وغیرہ کا انتظام ہوگا. نمت دن غیر معلوم اور کتنی دیر تک یہ چلے کچھ نہیں پتا, دو گھنٹے, چار گھنٹے, چھ گھنٹے, دو دن, تین دن, چار دن. اچھا وہ لذیم اشارے کو نہ کرے گا, وہ لوگ کے جو پرسے کے لیے آتے اب مسلو نا وہی ان کو نمازیں پڑھنا ہوتی. وجم کسونا مدتن کی بہتن متوقع, اب وہ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں, گھر والے ہیں, خاندان والے, وہی تو نمازیں بھی کچھ پڑھیں گے, کچھ دیر اس گھر میں رہنا بھی پڑے گا مرنے والے کے گھر میں. پہل کی صلاح کہیں و مقت ہند اسکال حملہ, کیا مرنے والے کے گھر میں نماز پڑھنا, کچھ دیر ٹھہرنا, اس میں کوئی اسکال ہے؟ اب تو نہ لگ ہمارے لیے فتوا دیجیے. جواب دیتے ہیں انسان اپل ورثہ, اگر جو وارث ہے کبار سب بالغ, اگر وارث بالغ ہیں تو فصلات والمقت کی بہتے ہیں موقوفتن علی احراز الرضا. تو اگر آپ گھر میں رہنا چاہیں یا ٹھہر یا نماز پڑھنا چاہیں تو ان وارثوں میں سے ایک ایک کی رضامندی کا آپ کو یقین ہونا چاہیے, اندازے نہیں چلے گا, شک نہیں چلے گا, اطمینان چل جائے گا, یقین ہونا چاہیے. اور وہ بھی والاذن منہم جمیعا, یہ نہیں کہ مرنے والے کی چار بیٹے اور چار بیٹیاں, آپ نے بیٹوں سے پوچھا, بیٹیوں سے پوچھنے کہاں جائیں گے, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھیں, غلط. چار بیٹے چار بیٹیاں, ہر ایک سے اجازت دینا, والاذن منہم جمیعا, سب سے اجازت دینا. چلے پھر بھی کچھ حل ہے اگر وارث پڑے, لیکن وہ ہم انسان کلہم و بعضہم صغارا, اگر سارے وارث یا کوئی ایک وارث نابالغ, کوئی ایک نابالغ, بنا یجو نہ نماز جائز ہے گھر میں نہ گھر میں ٹھہرنا جائز, الا باذن الولی الشرعی لہم, جب تک کہ ان کا شرعی ولی اجازت نہ دے, یعنی ان کا سرپرست. البتہ کیا تھا شرعی سرپرست, ہمارے ہاں تو لوگ کہیں گے بھائی بڑا بھائی سرپرست ہے, ماں سرپرست ہے, جی نہیں, جو شرعی سرپرست ہے پہلے وہ اجازت دے. اچھا یہ تو ہوا, لیکن اب ایک مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں شرعی سرپرست ہی کون سے بہت دیندار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ پڑھ لیجیے, کوئی غرض نہیں, میں راضی ہوں. اب دیکھیے یہ بہت اہم فقرہ آپ آئے دل پائیدانی نے ڈالا, کہہ رہے کہ اگر نابالغ ایک بھی مرنے والے کا وارث نابالغ, نہ نماز پڑھ سکتے نہ ٹھہر سکتے جب تک کہ اس کا شرعی سرپرست اجازت نہ دے. اور پھر کر وہ کانت پھر اس نے مسئلہ کل سبھی, اور وہ بھی اس وقت اجازت دے جب نابالغ کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو, یعنی نابالغ کے چیز میں سرپرست کوئی حق نہیں رکھتا سوائے نابالغ کے فائدے. اگر نابالغ کا فائدہ ہے کہ یہ لوگ گھر میں بیٹھ کے نمازیں پڑھیں تو اجازت دے سکتا ہے سرپرست, اور اگر ان لوگوں کے گھر میں نماز پڑھنے سے نابالغ میں کوئی فائدہ نہیں تو سرپرست کو حق بھی نہیں ہے اجازت دینے کا. اگر اس نے آپ سے کہا بھی کہ پڑھو پڑھو کوئی بات نہیں میں دیکھ لوں گا, آپ پھر بھی نہیں پڑھ سکتے. اچھا یہ تو مسئلہ ہوا. اب اس کے بعد دیکھیے جواب اتنا تفصیلی ہے کہ میں نے کسی جواب کو آپ کے سامنے پڑھا, اب پھر آتا ہے کوئی فائدہ نہیں, اس کے لیے ایک طریقہ نکال رہے ہیں کہ کس طرح مرنے والے کا بچوں کا سرپرست آپ کو اجازت دے تب بھی کہا کام نہیں آئے, پہلے بچے کا فائدہ ہونا چاہیے. اب ایک طریقہ نکال رہے ہیں کہ بچے کا فائدہ کیسے ہو, یہ ساری زحمت و محنت کیوں ہو رہی ہے, اس لیے کہ اتنا بڑا حرام. جس طرح لوگوں نے دو سال پہلے جب مسئلے میں نے بتائے تھے تو مذاق اڑایا, مسئلے کی اہمیت دے فرماتے کہ ایک طریقہ ہے بچے کا فائدہ اس میں نکالنے کا, وہ کیا ہے, وہ یوم کنو فائنس تاجر, کہ وہ جو لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں یا وہ لوگ جو یہاں ٹھہر رہے ہیں ان کے طرف کوئی آدمی اس مکان کو کرایہ دے لے, سہمت تحیر کے اتنے بڑی مدت معلومہ اقامت الحضال مسئلہ ہے جس سے آپ تو کیا مسئلہ بتایا کہ اگر مرنے والے کو پرسہ دینے کچھ عورتیں کچھ مرد گھر میں آئیں بچے کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, تو بچے کا فائدہ نہیں تو بھلی تو کیا حق ہے کہ بچے کی چیز دوسرے کو استعمال کے لیے دے. تو اب ایک طریقہ کہ جو بچے کا حصہ اس مکان میں بنے گا اتنا کرایہ کے یہ مکان لے وہ بھلی, جسے شوق ہے دوسروں سے کہنے تک بسم اللہ یہاں ٹھہر جائیے, یا یہ کہ رسم ہے معاشرے کی وہ نہیں بول سکتا, یا کوئی اور مومن آ گیا اور کہے کہ اس مکان کا میں کرایہ دے رہا, کرایہ روپے دو روپے نہیں چلے گا, دیکھا جائے گا مارکیٹ میں اگر یہ مکان کرایہ پہ ڈالے تو کتنا کرایہ ہے, دو ہزار, دو ہزار میں بچے کا کتنا حصہ بنتا, فرض کیجیے مرنے والے کے چار وارث, تین لڑکے بالے ہیں اتنا بالے, تو چار اگر لڑکے ہیں سب کا حصہ برابر برابر پانچ پانچ سو ہوا, نابالغ کا حصہ بنا پانچ سو, تو مارکیٹ ویلو سے مکان کرایہ پہ لے, پھر باقی وارثوں جو بالغ ہیں ان سے تو آپ خود بات کریں, نابالغ کا جو پانچ سو کرایہ بنا یہ پانچ سو نابالغ سے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, پھر وہ ولی کہہ سکتا ہے دوسروں سے کہ آئیے کہ نماز پڑھ لیجیے, آئیے یہاں کھانا کھا لیجیے, آئیے یہاں پہ ٹھہر جائیے. تو اس کا کرایہ نابالغ کو مل رہا ہے یہ اس کے لیے فائدہ, لیکن ایسے ہی فری فنڈ میں کہنا کیا نماز پڑھ کے چلے جاؤ اس لیے کہ پرسہ دینے آئے ہو, ولی کا بھی حق نہیں. اتنا اہم ہے یہ مسئلہ. اب کتنی ہمارے یہاں لاپرواہی تو چلے پھر بھی برداشت ہوتی ہے, الٹا جب مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ مارا آپ لوگ پرسہ دینے آ رہے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ یہ جملہ بھی پڑھا کہ امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صرف میت نکالنے کے لیے ہم اجازت دیں گے, دوسرے گھر میں آ سکتے ہیں. اس وقت بھی کسی کو یقین نہیں آیا. مجموع مسائل میں نے مسئلہ نمبر سب پڑھا. یہ کتاب آج کل بہت عام ہے, تمام علماء کے پاس تقریباً تمام طالب علموں کے پاس یہ کتاب مل جائے گی. اس لیے کہا کہ ایسے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں, لیکن سمجھتا اس سے یہ تو پتا چل گیا کہ اسلام ایک نابالغ کے حصے کی کتنی اہمیت ہے. ہم اور آپ لاپرواہ ہیں, اور یہ پتا چلا کہ اسلام کو کتنا خیال ہے نابالغ, اتنا خیال کہ اگر اس نابالغ کے گھر میں یقین ہو گیا کوئی نماز پڑھنے بھی آ رہا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ نابالغ کو فائدہ پہنچا تو آ سکتے, ورنہ نہیں, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے نابالغ کے لیے. لیکن بیچارہ یقین باپ اس کے گھر پہ نہیں رہا, اب کون اس کا خیال کرے گا؟ اللہ اس کے ساتھ. رسول نے کہہ دیا کہ میں اور نابالغ کا خیال کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ ہاتھ ہیں جیسے یہ دو, اور کہہ کے اپنی انگلیوں کو ملا جیسے یہ دو انگلیاں, اس طرح میں اور نابالغ جنت میں ساتھ ہوں. اور پیغمبر نے کہہ دی کہ جس نے نابالغ یتیم کی کفالت کرنے والا پیغمبر نے کہہ دیا جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا, جس نے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئے اتنے اس کے گناہ معاف ہوئے, اتنی نیکیوں کو اس کو ثواب ملا. پیغمبر نے کہہ دیا کہ جس نے کسی یتیم سے ظلم کیا ہے میدان قیامت میں, اس کے خلاف میں مقدمہ دائر کروں. یہ سب ظلم ہے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں, یہ سب گناہ ہے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں. البتہ مرضے کے فتاوے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض مراجعوں نے کہا کہ عام طور پہ جو جتنا ٹھہرنا رائج ہے اتنا آپ ٹھہر سکتے ہیں, لیکن بہرحال ایک مسئلہ ذہن میں ہونا چاہیے. پوری تفصیل پوچھ لیجئے کہ آپ کا مرضے کیا کہتا, اسلام کتنی اہمیت دیتا, رسول اتنی اہمیت دیتے. لیکن غضب خدا کہ جو رسول اتنی اہمیت دے, جو اسلام اتنی اہمیت, اسی اسلام کے محافظ کے بچے یتیم ہو رہے. یہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یتیم کے گھر, یہاں پہ آپ ٹھہر نہیں سکتے یتیم کے گھر, وہاں سے کہیں سے تماچے لگتے ہیں, وہاں کہیں سے کوڑے لگتے ہیں, وہاں کہیں سے کرتے جلائے جاتے ہیں, وہاں کیوں آنے والا ہے وہ ظلم کرتا ہوا رہا. ارے خدا کی بنا یہ کیسا اسلام ان مسلمانوں نے بنا کے رکھ دیا. یہ اسلام کتنا سخت ہے کہ یتیم کو اگر اس کے باپ کا پرسہ بھی دینا تو اس کا حق بچاتے ہوئے کہتا نہ ہو کہ اس کے گھر میں قدم رکھو, اس کا بھی تمہیں خیال کرنا ہے. اور یہ ہمارے اور آپ کے یتیموں کو معلوم ہو یا نہ, لیکن یہ آل محمد کے یتیم جہاں صغیر ہونا وہ صغیر ہونا سواؤں چھوٹے اور بڑے برابر ہوتے ہیں. یہی وجہ کہ جس کو پتا تھا کہ میں یتیم ہونے جا رہا ہوں اس کی حالت اور کیفیت کیا تھی, یتیمی کے بعد مظالم آ کے کوئی کرتے تو دوسری بات ہے, وہ ہمارے اور آپ کے بچے ہیں. لیکن اہل بیت کے گھرانے کے بچے اور بچیاں ان کو پتا یتیمی اکیلے نہیں آتی ہے, مصیبتیں اپنے ساتھ لے کے آتی ہے, مظالم اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. تبھی تو یتیمی اتنا بڑا امتحان بنا کہ حسین مظلوم سلجنہ پہ سوار ہیں اور سلجنہ کو مقتل کی جانب لے جا رہے ہیں, لیکن آج سلجنہ چلنے کو تیار نہیں, آج کس وقت سلجنہ قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں. میرے مولا نے کہا اے میری سواری کے جانور تجھے آخری زحمت دے رہا ہوں, بے شک یہ زلجنہ بھی حسین ہی کی طرح صبح سے تھکا ہوا ہے. جتنی بار حسین مقتل گیا اور آئے زلجنہ بھی اتنی بار حسین کے ساتھ گیا اور آیا, بہت زیادہ تھک گیا ہے. مگر حسین کہہ رہے یہ آخری زحمت تجھے دے رہا ہوں, اور اگر مجھے بولنے کا موقع ملے تو میں کہوں کہ ہے زلجنہ آخری زحمت بھی تجھے آدھی دی جا رہی ہے, پوری نہیں. اس سے پہلے حسین کو لے بھی جاتا تھا, لے بھی آتا تھا, اب صرف لے جانا ہے. واپسی کے لیے بھی حسین تجھے کوئی زحمت نہ دیں گے. مگر زلجنہ پھر بھی آگے نہ بڑھا. جب حسین کا اصرار حد سے سوا ہوا, حکم امام آیا تو پہلے تو چہرہ اٹھایا, ہر باتیں مقاتل کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے, اور پھر جھک کے زمین کربلا کو دیکھا, حسین کی نگاہ پڑی نہ نی بچی زلجنہ کی تانگوں سے رکھتی ہے. اے زلجنہ میرے پاس آپ کو مقتل میں نہ لے جا, ارے سچ سکینہ پر یقین نہ کر، یقینی اتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا امتحان، سکینہ پر یقین نہ کر، بس ایک مرتبہ میرا مولا بولے تو اترا، ننھی بچی کو آگوش میں لیا، سکینہ دیکھی مجھے میدان میں جانے دے، بچی کہتی ہے جو صبح سے گیا بابا وہ پلٹ کے نہیں آیا، میں آپ کو کیسے اجازت دوں، آج چاہے تیرے لیے پانی لے کے آ جاؤں، اور باپ رضا یہ کتنی سخت منزل ہے جو بچی صبح سے کہہ رہی ہے الحتس پانی پانی پیاس، آج جب وقت آیا بچے کہتی بابا مجھے پانی نہیں چاہیے ہے، میں پیاسی رہوں گی مجھے پانی نہیں چاہیے، اس لیے کہ میرا چچا بھی پانی کا وعدہ کر کے گیا، پانی بھی نہ آیا، چچا پاس بھی واپس نہ آیا، ارے حسین کیسے راضی کرے بچی کو، پاس اور باد مقاتل اور باد ممبر نے کہا حسین ابھی سوچ رہے ہیں، بچی کی آنکھ لگ گئی، باپ کا گرم سینہ میں نہ ایک مرتبہ راحت ملی، بچی کی آنکھ لگی فوراً آنکھ کھولی، کہا بابا ذرا مجھے گودی سے اتار تو دیجیے، حسین نے سکینہ کو زمین کربلا پہ کھڑا کیا، کہا بابا خدا حافظ، میرا آخری سلام لے گئے بابا خدا حافظ، حسین سوال کرتے سکینہ بیٹی ابھی باپ کو روک رہی ہے اور ابھی کہہ رہی خدا حافظ، حاصل کیا ہوا، کہا بابا میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ آئی ہے اور کہہ رہی ہے سکینہ بیٹی میرے حسین کو مارو، وہ وقت آ گیا جس کے لیے میں نے چکیا پیس پیس کے اپنے لال کو پالا،
حضرتم اللہ حضرتم اللہ، پروردگار آواز کا سکینہ اور اہل بیت کے مصائب ہم نے جو ہر ایک دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ فرماؤ، پروردگار آواز کا سکینہ کے بادا کے بے گور و تفل جاتے تھا ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرماؤ، اس اسلام کے لیے حسین والے حسین خصوصاً ننوی سکینہ نے اپنے مسائل پر کاش کی، ہمیں اس اسلام کے احکامات سے عمل کی توفیق عطا فرماؤ، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماؤ۔